خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 8 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 20ویں شب ہے، عشر مغفرت کی آخری رات۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر، نہ اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ، حاجی اسید، حبیبہ بھائی اور حسن رضا، نے کچھ نہ کچھ پیاری پیاری ادائیں اور آوازیں سنائی ہم کو۔ حاجی اسید نے سوال بھی کیا ہے کہ فتح مکہ مکرمہ میں کے موقع پر کتنے مسلمان شہید ہوئے، غالباً یہ سوال کیا، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔
اصل میں ویسے تو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، جس پلاننگ کے ساتھ اور جو ایک طریقہ کار اختیار کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں اس کی نوبت نہیں آنی تھی، لیکن صرف ایک مقام پر کچھ کفار سامنے آئے تھے، غالباً 10 سے 20 کے قریب،
یہ 9-10 لکھا ہوا ہے،
تو اس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا، تو ان کو وہ قتل ہوئے تھے ان میں سے کچھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی استفسار فرمایا تھا کہ تلواروں کی چمک کہاں سے آ رہی ہے، تو فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس راستے سے آ رہے ہیں وہاں پہ کچھ کفار سامنے آئے ہیں.
یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے تھے کہ جن کے مختلف جرائم تھے،
وہ تو
باقی تو عفو عام تھا، عام معافی کا اعلان تھا کہ ان کو مطلب حکم تھا کہ ان کو قتل.
وہ تو بات کہ جب فتح ہو گیا تھا مکہ،
وہ 9 یا 10 مستثنا تھے عفو عام سے، عام معافی کے اعلان سے. تو عام معافی کے اعلان سے 9 یا 10 ان فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا جو اعلان ہوا تھا، لا تصریب علیکم علیکم اليوم، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مطلب نہیں کہ مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تو عام معافی کا اعلان ہو گیا تھا. تو ان میں 9 یا 10 یہ مطلب اس عام معافی کے اعلان سے مستثنا تھے، یعنی وہ ان میں شامل نہیں تھے کیونکہ ان کے مختلف جرائم تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی انتقام نہیں تھا اس میں کہ انہوں نے ستایا تھا اس لیے ان کو مت چھوڑو، بلکہ یہ کوئی مطلب ہے نہیں کہ اور ان کے جرائم اور اس سے خطرناک ان کے جو مسائل تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ کہ حکم دیا کہ یہ جہاں پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بلال اتاری ناسک ہند سے عرض کر رہا ہوں. حضور امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ سے سوال ہے کہ ایک طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اسلامی بھائی ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا، یہ طریقہ اس زیادہ مطلب دیکھا جا رہا ہے، تو اب اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ دعا کرنا ضروری ہوگا کہنے جس نے کہا کہ دعا میں یاد رکھنا کر کے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے.
اچھا اندازے اب دعا میں یاد رکھنا، تو اب کہہ دیا کہ آپ بھی دعا میں یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ کہ میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا آپ بھی کرنا. اب چونکہ آپ نے کہا کہ مطلب آپ نے کہہ دیا نا کہ میں بھی دعا کروں گا، دعا کر دیں، کون سا وزن پڑتا ہے؟ مثلا یغفر اللہ لنا ولکم، ہاتھوں ہاتھ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ پاک میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، مطلقاً دعا ہے. کوئی مخصوص دعا کا کہا کہ میری ماں کے لیے دعا کرنا بیمار ہے، تو آپ نے ہاں کہہ دیا میں کروں گا دعا انشاءاللہ، تو کر دیں پھر دعا یا اللہ ان کی امی کو شفا عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا عرض یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں، کہ اس کا حکم کیا ہے؟
اگر واقعی غسل کیا ہے تو وضو اس میں انڈرسٹوڈ ہو گیا، تو اب دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے اس وضو سے، بھلے کپڑے بدلی کیے اتارے، کپڑے اتارنے سے یا کسی کے ننگے ستر کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اب اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام حلیمہ تاریہ ہے اور میں نوری آباد سے عرض کر رہی ہوں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کاغذ کی بٹر فلائی بنا کر گھر میں لگانا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا.
کاغذ کی بٹر فلائی بنا کر گھر میں لگانا، تو کاغذ کی بٹر فلائی جو کاغذ پھاڑ کے بناتے ہیں اس میں چہرہ تو نہیں ہوتا، نہ منہ ہوتا ہے نہ آنکھیں ہوتی ہیں. اگر پین سے اس کا چہرہ بنایا باقاعدہ چہرہ جیسا ہوتا ہے تب تو وہ ناجائز ہو جائے گا، ورنہ ویسے ہی پھاڑ کے جو بچے بناتے اس میں چہرہ نہیں ہوتا. اور اگر قلم سے بنائے پین سے تو ہو سکتا ہے اس میں چہرہ بھی بناتے ہوں، اگر چہرہ واضح ہے بنایا ہے اب تو وہ بنانا بھی ناجائز ہے. لگانے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اتنا اگر چھوٹا چہرہ ہے کہ جیسے نیچے زمین پر رکھ دیا اور کھڑے کھڑے دیکھا تو اب چہرہ واضح نظر نہیں آتا. تو اتنی باریک تصویر لگائی تو اس میں گناہ نہیں ہے, نہ وہ رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ ہے نہ نماز میں اس کا کوئی اثر پڑے. لیکن وہ چھوٹی تصویر بنانا یہ گناہ کا کام ہے. جیسے کعبے کے طواف میں تصویریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, چہرے واضح نہیں ہوتے. تو ایسا اگر ایسی بھیڑ بتائی گئی ہے اس میں فریموں میں ہوتی ہے تو یہ گھر میں لگانے مرض نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی چہرہ واضح ہوتا ہے تو اگر اتنا واضح ہے کہ نیچے رکھ کر بھی کھڑے کھڑے بندہ دیکھے تو چہرہ اس کا واضح ہو رہا ہے تو ایسی تصویر تو نہیں لگا سکتے گھر میں نہ مسجد میں نہ کہیں دکان میں بھی نہیں. یہ لگانا گناہ تعظیم کی جگہ پر, جیسے فریم لگا دی دیوار میں تعظیم ہے تو یہ گناہ, چاہے دکان میں لگائی چاہے گھر میں لگائی. اب طرح طرح کے اشتہار دکانوں میں لوگ لگاتے ہیں, عورتوں کی تصویریں, مردوں کی تصویریں بلیک بورڈ پہ اپنے سائن بورڈ پہ لگاتے ہیں. یہ تعظیم کی جگہ ہوتی ہیں, یہ ان کو اہتمام سے لگایا گیا ہے. دکان میں بھی طرح طرح کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں. یہ لگانا, ان تصویروں کو لٹکانا لگانا تعظیم کی جگہ پر, یہ ناجائز ہوتا ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے, گناہ بھی ہوتا ہے. پھر وہاں نماز پڑھنے کے بھی مسائل پیش آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, غسل میت کے وقت جو کپڑے کاٹ کر اتارے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے, اور کفن کے بچے ہوئے کپڑے کا کیا کریں؟
غسل کاٹ کر, یہ ہر کپڑا کیا کاٹ کر ہی اتارنا پڑتا ہے. جب دم توڑا میت نے اسی وقت اگر اتر لیا جائے تو شاید یہ بدن اکڑتا نہیں ہوگا, اتر جاتے ہوں گے, نرم ہوتا ہوگا. اور اتار کر چادر اڑا دیا تو یہ کپڑے جو بھی ہیں یہ وارث کے ہیں, ورثہ کے. اس میں کوئی ایک آدمی اٹھا کر کسی کو دے یہ نہیں دے سکتا. ہاں سارے ورثہ بالغ ہیں تو وہ اجازت دیں تو دے سکتے ہیں, اور نابالغ بھی اگر اس وارثوں میں شامل ہے تو نابالغ اجازت دے تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہے, بھلے خوشی سے دے مانی نہیں جائے گی اس کا حصہ. تو اب یہ کپڑے جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو اس سے بکیں گے اور اس کا بھی حصہ اس سے ہوں گے. یہ پھر بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اکڑنے کا انتظار کیا جائے اسی وقت اتار دیا جائے, تو سمجھ میں ہی آتا ہے اسی وقت اتار دیا جائے. نرم ہوتا ہے بدن شروع میں جب رون نکلتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ بالکل اکڑ جاتا ہے, پھر کپڑے نہیں اترتے, پھر کاٹنے پڑتے ہیں. اب وہ ہاتھ نہیں لگاتے میت کو, ساری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے, اب ہاتھ نہیں لگاتے. غسال آئے گا تو پھر وہ کینچی سے کاٹے گا, جب تک تو وہ لاش اکڑ جاتی ہے. کفن کا جو کپڑا ہے وہ جو بچ گیا تو وہ بھی اگر وارثوں کے یہ میت کے پیسوں سے آیا ہے, کیونکہ میت کے پیسوں سے کفن دفن کا تو خرچ کر سکتے ہیں. تو اب یہ کہ کفن میت کے پیسوں سے آیا ہے تب تو وہ کپڑا جو بچ گیا وہ ظاہر ہے کہ وہ تو وارثوں کا ہے. اب ایک وارث اٹھا کر کسی کو دے تو یہ بھی نہیں چلے گا. سارے وہی کہ سارے بالغ ہیں جس میں مرد عورت جو بھی ہیں بیٹے بیٹی, تو یہ مل کر اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دے دو رائے خدا میں, تو اب رائے خدا میں دیتے. اگر نابالغ تو اجازت دے نہیں سکتے, پھر وہی مارکیٹ ویلیو اس کی جو بھی بنے اس کے مطابق اس کو یہ بکے گا. اور یہ کہ جو رقم آئی ہو سب میں تقسیم ہوگی. سر ورثے میں یہ صرف نہیں ہے کہ پلاٹ یا پلازا کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیسے, تو دکان کے پیسے یا بینک بیلنس ہے صرف اس میں حصہ ہوگا, نہیں. سوئی دھاگا چپل گھڑی قلم چشمے جو بھی میت نے چھوڑا, مال جس کو بولتے, چادر مثال کے امامہ نالے پاک, قیمت اس کی بھی دنیاوی اعتبار سے پیسوں کی قیمت بنتی ہے. یہ جشن ولادت کے جھنڈے بھی ہیں گھر میں, ملک اس کی ہے جس کا انتقال ہوا ہے, تو یہ سب مطلب جو ہے اس میں میت کا مال ہی ہے. کسی ایک کو اٹھا کر کوئی ایک بندہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا, وہی کہ سارے بالغ مل کر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, اور ایک بھی نابالغ ہے تو پھر وہی بیچنے والی بات. یہ قلم ہے, اب اس کے بغیر کوئی قیمت نہیں ہے. بندہ فوت ہو گیا, اب اس میں بھی تقسیم, یہ بھی اب وارث کا مال, وارثوں کا مال ہے. یا ایک ہی وارث ہے تو ٹھیک ہے, اب تو وہ اپنی مرضی سے چاہے تو کسی کو دے دے, ورنہ تو اپنی مرضی سے ایک وارث اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا, اس میں اپنے حساب سے کچھ نہیں کر سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوال یہ آیا, کسی نے ہمارے ہونے والے سسرال والوں کو غلط مس گائیڈ کیا, غلط بتا دیا ہے لڑکے کے بارے میں, جبکہ لڑکے والے قرآن پاک لے کر گئے پھر بھی شادی سے انکار کر دیا, تو کیا لڑکی والے گناہگار ہوں گے؟ تو اس وقت ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟
پھر سوال کریں.
سوال تھوڑا تھا, مجھے بھی ہے تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کسی نے ہمارے ہونے والے سسرال والوں کو غلط کہہ دیا لڑکے کے بارے میں غلط
مس گائیڈ کیا
جبکہ لڑکے والے قرآن پاک لے کر گئے.
اب لڑکی والے گئے,
یعنی لڑکی والوں سے شاید لڑکے والے قرآن پاک لے کر گئے تھے, یعنی بات پکی استری کر کے گئے تھے, کیا لڑکی والے گناہگار ہوں گے؟ اب انکار کر دیا انہوں نے شادی سے, تو کیا اب یہ لڑکی والے گناہگار ہوں گے؟ شاید ان کو یہ ہوگا کہ جب قرآن پاک لے کر گئے تو اتنی بات آگے نکل گئی اور اب یہ منع ہو رہا ہے تو ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے.
یعنی جیسے بلا وجہ منگنی ہو گئی تھی, منگنی نہیں ہوئی تھی,
اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. شادی کی بات جیسے پھر شادی بھی سے بھی انکار کر دیا, یعنی کہ لگتا ہے کہ بات پکی ہو رہی ہوگی اور شادی کے قریب ہوگا, اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہوگا شاید.
اس میں کہ بازار تو گناہگار ہونے کی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی, کہ جیسے وعدہ کیا تھا کہ ہم نکاح کر دیں گے آپس میں, اس وقت پوری نیت تھی کہ نکاح کر ہی دیں گے, پھر اب ایسے اسباب ہو گئے انہوں نے منع کر دیا کہ اب ہمارا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا, تو اب چونکہ وہ اس وقت تو مرد کے ہاتھ میں لگام ہے نہیں, وہ نکاح تو ہوئے نہیں نا کہ وہ طلاق دے تو ہو, یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا کسی وجہ سے.
ظاہر ہے کہ اگر بات الزام وغیرہ کوئی غلط نہیں لگایا اور ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ان کے اوپر, تو انکار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
یہاں میں چاہوں گا کہ اگر معاشرتی طور پر یہ بات بیان کی جائے کہ بعض اوقات یہ پرابلم ہے کہ جب بات پکی ہو جاتی ہے, منگنی ہو جاتی ہے, رشتے طے ہو جاتے ہیں, تو بلا وجہ کوئی طبقہ آ کر کوشش کرتا ہے کہ مس گائیڈ کرے اور کچھ اس طرح کی باتیں کرے جس سے رشتہ ٹوٹ جائے. ہاں کوئی ایسی حقیقت پر مبنی چیز الگ ہے, لیکن ایسا کرنا کیسا؟ جو
یہ تو مجھے بھی اس کا تجربہ ہے.
اچھا
ہاں, کہ آ کر باقاعدہ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا تھا کہ تم کو لوگ آئیں گے مس گائیڈ کرنے کے لیے, میری جب شادی کا معاملہ تھا.
آپ کی
ہاں میری شادی کا, میں پرانی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی سے پہلے کی بات, جب میں جوان تھا مجھے کہا گیا کہ دیکھو کچھ مسائل اس طرح کے, کیا مسائل ہیں وہ بھی مجھے سمجھایا تھا, اس طرح کے مسائل ہیں آپ نے کہ, اور جس نے بتایا وہ میرا, وہ ہمارا قابل اعتماد پڑوسی تھا, کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ کو مس گائیڈ کرنے آئیں گے تو آپ سمجھ جانا اس طرح مجھے. تو میں شاید بادامی مسجد میں ان دنوں نماز پڑھتا تھا, گاؤں گلی میں رہتے تھے ظاہر, تو میں شاید نماز پڑھ کے نکلا تھا تو دو آدمی مجھے ملے تھے, مجھے الگ سے لے گئے, اور ان کی جو بھی سمجھ میں آیا انہوں نے مجھے بتایا, اب میں نے سن لیا اور کیا, اور اب میں پر نانا تو بن گیا ہوں, اللہ کی رحمت سے میرا گھر تو چل گیا, چلا سامنے ہی آپ کے چل گیا اڑ گیا جو بھی بولو, الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے. اچھا پھر اب میں نے اپنی اولاد کی شادیاں جو کی ہیں تو ان میں بھی تجربہ ہوا ہے مجھے کہ کوئی آتا ہے اور دیکھو یوں 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 ہے, آپ تو سوچ سمجھ کے کرنا, اب یہ خامہ کا خیر. تو الحمدللہ میں نے جہاں جہاں اپنے بچوں کی ترکیبیں کی الحمدللہ آپ کے سامنے مطلب چل رہا ہے نظام. تو یہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ایسا, ہم کھا کر مطلب یعنی کہ वो खराब करते हैं, ये कोई पुराना इंतकाम लेते हैं, या बाजों की ये नेचर होती है कोई खामी पता चल गई तो अब उसको ढकने के बदले ढक्कन खोल के मजीद उसको तलवे से निकाल निकाल के देना है। भाई इंसान है, आप भूल नहीं करते हो, नहीं भी करते थे तो अब ये जो कर रही है भूल तो कर रहे हैं, तो अगले ने कोई अगर है खराबी भी तो यह थी तो थी उसकी हो गई, क्या है भी तो क्या ये ऐसी खराबी है कि जिससे खानदान दबा हो जाएगा।
मुझे थोड़ा सा
इसको बचा रहे हैं आप, इसको
नहीं थोड़ा सा गाइड करें आप हमें। आपने कहा कि ये जैसे आपके अपने मुशाहदे और तजर्बा सामने आ चुके हैं, ठीक है, अब ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो मतलब बताने कोई आदमी आया तो बोले अच्छा ये आप यकीन क्यों नहीं आया आदमी को, गया यार ये बताने आया है तो कुछ लगता है, यानी वो क्या कैफियत है कि अगले की बात पर मैं यकीन ना करूं, और अगर वो बात सच भी है तो मैं ये जहन बना लो यार अब इतनी सी बात में क्या भी घर तोड़ना, वो कैसा माहौल होता होगा, वरना तो लोग घर तोड़ देते हैं। अच्छा हाँ भाई कसम खाकर कह रहे हैं, यानी फोन करके लोग मिसगाइड करते हैं, कसम खाकर मिसगाइड करते हैं।
ये जैसा आदमी वैसी बात की जाती है इसमें, जैसे कि अब मैं बोलूंगा तो हो सकता है बात पहुंच जाए और फिर कोई मजीद फसा,
जनरल बात हो जाए कोई
जनरल बात, जैसे कि आप को लोग जानते हैं, आप मतलब यानी कि हलाल रोजी खाने वाले हैं और मतलब हराम रोजी से बचने वाले हैं, लोगों को पता है। अब आपके यहाँ कोई आपने कोई हिसाब किताब किया शादी का कहीं, तो वो आपके पास हो सकता है आए कोई कि देखो आप नेक आदमी है माशाल्लाह परहेजगार आदमी है, जिसके आपने शादी की ना इसका बाप सूदखोर है, आप इनके दावत किसे खाओगे, इनका खाना कैसे खाओगे, ये एक मिसाल दी मैंने आपको। जो भी करें आप सोच समझ कर करें, मुझे पता है मैं जानता हूं मैं इनकी बिरादरी का हूं या इनके पड़ोस में रहता हूं या मेरा कारोबारी लिंक है इनसे, मैंने कहा आप नेक आदमी है कहीं फंस ना जाए, फिर आपको पता चलेगा तो फिर आप दावत कैसे खाएंगे, इनको घर पे सूदखोरे को बुलाएंगे कैसे, इनके घर पे कदम कैसे रखेंगे आप, कपड़े भी सूत के इनका खाना भी सूत का, अब क्या करेंगे। तो मैंने कहा मैं आपको हमदर्दी में आया हूं मैं बचाने के लिए, ये हमदर्दी है या दुश्मनी है खुदा बेहतर जाने। आपको पूछा किसने तो यार खुद ही दौड़े चले आए, तो ये फिर अब ये बातें भी बात वो सच नहीं होती ना, तो अल्लाह पाक बस हमारे हाल पर रहम फरमाए। जब तक कोई पूछे नहीं है खानदानी मामला थे और आपसे मशवरा ले तो वो बात बताएं जिससे वो घर ना चलने का मामला हो या कोई हेवी बात हो। अब खामा का सूद अब ये कि सब सूद ही लेते हैं, बैंक से कौन बचता है एक बात है, बैंक का सेविंग अकाउंट ये कौन नहीं खोलता, सूद तो इसमें थोड़ी बच सकते हैं, खुलवाना तो करंट अकाउंट खुला तो इसमें सूद नहीं मिलेगा आपको, सेविंग में तो मिलेगा, ये तो नफा कहकर मीठा मीठा हाँ, ये सूद मिलता है इसमें। और कई मामलात में हमारा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मतलब डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट जिसमें सूद का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के निजाम में भी तकरीबन सूद से आदमी बच नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। ये हम इमारतें बनाते हैं बिल्डिंग के बनाते हैं सूदी कर्जे लेते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, जो भी सूद के निजाम में दाखिल होता है वो गुनाहगार है। मैं कोई पीट नहीं सब अगर किसी की माफ कीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं। तो अब इस तरह मतलब अब आदमी करे क्या, बचकर जाएगा, अब जो बता रहा है वो कौन सा सूद से बचा हुआ है, उसके कपड़े कौन से सूद से बचा है, इम्पोर्टेड कपड़े पहने हुए उसने, क्या है ये, कितने सूद के गेम हुए, कितने हलाल हराम हुए, कितने धोखेबाजियां हुई, तो फिर जाकर तो आपके बदन की जीनत बना। अगर यूं अपने कुरीदने जाए ना तो मतलब है कि सुई भी आती है दूसरे मुल्क से आती है, अब वो भी कितने घूम फिर कर आपके हाथ में आई है, तो अब इस तरह अगर आप इसकी छान कुरीद करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। हमने अपने तौर पर सूद नहीं लिया, हमने इसमें जानबूझकर कोई हिस्सा नहीं लिया सूद में, अब मामला वही शुबुहात का है, शुबुहात से तो अब बचना मुमकिन नहीं है, यानी शुकू को शुबहात से वो दौर चला गया। हाँ डायरेक्ट हराम में ना पड़े, انڈائریکٹ بھی پتا ہو کہ بھئی اس میں سود کا انوالومنٹ ہے تو پھر اس کے اپنے اپنے احکام ہیں. اس لیے مطلب کسی کو اس طرح کی باتوں میں انوالومنٹ کرے کہ بھئی اس نے فلاں کو پیسے دے اتنا سود لیا, یہ معیوب ہے. لیکن بینک کے ذریعے سود لیا یہ معیوب نہیں ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ تو سود کہیں سے بھی آئے, اور بینک کا سود تو یہ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے, اور اس سود میں جو کام کرے وہ تو سلوٹ کیا جاتا ہے اس کو, تو اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے, اچھا آدمی مانا جاتا ہے, معاشرے کا معزز آدمی ہے, وہ افسر ہے. اگر آپ کو معزز چاہیے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, عقل میں آئے نہ آئے, جھاڑو لے کر جو مسجد میں صفائی کرتا ہے نا, اس کی قدم بوسی کر لو, اس کے ہاتھ چوما کرو, یہ معزز آدمی ہے. نہ اس کو نام کی پڑی ہے, نہ اس کا اشتہار میں کبھی بےچارے کا نام چھپتا ہے, نہ ان کو تنخواہ کو صحیح دیتا ہے, نہ اس کو صحیح سلام کرتا ہے, نہ اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے بےچارے کو. چلو امام کو تو پھر بھی لوگ سلام کرتے ہیں, دم کرواتے ہیں, پیار دیتے ہیں, کرنا چاہیے. مؤذن بھی کچھ نہ کچھ کبھی کبھی نماز پڑھا دیتا ہے تو لوگ اس کے بھی ہو سکتا ہے ہاتھ چوم لے. یہ بےچارا خادم مسجد کا پڑھا رہتا ہے, یہ جھاڑو دیتا ہے, صفائی کرتا ہے آپ کے لیے, صفیاں صفے بچھاتا ہے, اٹھاتا ہے, بتیاں جلاتا ہے, پنکھے بند کرتا ہے, پنکھے چلاتا ہے, خدمت کرتا ہے آپ کے, جوتے صحیح کرتا ہے, سائڈ پہ رکھتا ہے, صحیح سجا کے رکھتا ہے. اس کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا, مجھے تو یہ بڑا معزز سے لگ رہا ہے. اگر یہ صحیح ہے اور شریعت کا پابند ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل احترام ہے, اور قابل ہمدردی بھی. ان کی بےچاروں کی آمدنی بھی نہیں ہوتی, تو تنخواہیں کم ہوتی ہیں, اتنی سی تنخواہ ہوتی ہے, فریاد کرے تو کس کو کرے گی؟ پھر اگر اس کو کوئی اچھا کھانا دیکھ لے تو بولے مولانا حلوہ کھاتا ہے, اب تیری طرح سود تو نہیں کھاتا یار, حلال کا حلوہ کھاتا ہے, حلوہ کوئی بری چیز ہے یار. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور اصل یعنی شہد پسند ہے. یہ کوئی حلوہ کوئی ناپاک تو نہیں ہے یار, اگر کھاتا ہے تو کیا برا کرتا ہے؟ کون نہیں کھاتا حلوہ یار؟ آپ بتاؤ کوئی ہے مائی کا لال جو میرے سن رہا ہے اور وہ قسم کھا کر پیغام دے دے گا میں نے آج تک حلوہ نہیں کھایا, تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں کہ اب حلوہ کھا لو, جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند.
مسجد کا خادم تو بیچارہ کم ہی کھاتا ہوگا.
میں مثال دیتا ہوں, اگر کہیں کسی نے پڑوس نے بھیج دیا, موت میت کے لوگ بھیجتے ہیں یار, تو شب برات میں بھیجتے ہیں, حلوا کھاتے ہو مولانا حلوا کھا رہا ہے, حلال کا کھا رہا ہے, حرام کا تو نہیں کھا رہا, سود کا تو نہیں کھا رہا, آپ کی طرح دھوکا اور ملاوٹ والا مال بیچ کر تو نہیں کھا رہا, گاہک کو جھوٹ بول کر ٹکا کر نفع زیادہ لے کر جھوٹ بول کر یہ تو نہیں کھا رہا نہیں, کسی کا حق دبا کر قرضہ دبا کر تو نہیں کھا رہا. تو یہ کہ بس لوگوں کو یار آخرت کی پڑی نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں ہے. اپنی فیضان مسجد میں کتنے خادم ہیں؟ میرا خیال ہے 20-30 خادم ہوں گے, زیادہ ہیں, 20-30 سے بھی زیادہ ہیں. ان بیچاروں کو پوچھو کہ آپ گزارا کیسے کرتے ہو, میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ ان کو کسی نے روپیہ تحفہ دیا ہو, میں نے دیکھا نہیں ہے. اور بہت مشکل ہے کہ کوئی دیتا ہو. میں نعوذ باللہ یہ کہ میرا فیضان مدینہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا, میں تو اتفاق سے بات نکلی, تو مطلقاً کہہ رہا ہوں مسجدوں کے خادمین, میں تو مسجد کی لائن کا ہوں نا, برسوں ہی محبت کی ہے میں نے الحمدللہ, مجھے پتا ہے خادموں کو کون پوچھتا ہوتا ہے, ان کو سلام بھی کون کرتا ہے. اب پتا نہیں کس روپ میں کون یار اللہ کا مقبول بندہ اپنے کو تھوڑی پتا ہے, خادم ہے, سادے اس کے لباس بھی سادہ ہی ہوتا ہے, وہ غریب اچھا لباس پہنے گا اس کو دے گا کون اچھا لباس؟
ایسی کوئی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو کسی عورت کے تعلق سے تھی اور وہ جنتی ہو گئی اور اس کا عمل یہ تھا کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی, ایسا کچھ تھا نا؟
ہے ہے فرما رہے.
وہ حدیث یوں ہے بخاری شریف میں کہ ایک سیاہ فام خاتون امراتن سودا وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی, اور ایک روایت ایک مرد کے حوالے سے, تو ان کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ کرام علی مردوان نے راتوں رات ان کو دفنا دیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ دفنا دیا ہے, جب وہ نظر نہیں آئے تو یا نظر نہیں آئی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ تشریف لائے اور قبر پر ان کے نماز پڑھی آپ نے.
اور بھی مختلف روایتیں اپنے جنت میں لے جانے والے اعمال میں مختلف روایتیں یہ مسجد کی صفائی کرنے کے تعلق سے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھجور کی شاخ سے مسجد کو نوازا ہے. قدم رکھ دیں جہاں پر سرکار وہاں صفائی صفائی. تو یعنی ہم جیسوں کی تسلی ہے اس میں کہ کھجور کی شاخ سے آپ نے بولنے میں بھی ہمت نہیں ہوتی یا کوئی بھولنا ہو جائے. اب میں اپنا تو میں بولوں کہ میں نے جھاڑو نکالا مسجد میں, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بولنا چاہتا ہوں سب سمجھ گئے ہوں گے.
آپ نے بہت ہی اہم ترین طبقے کو,
اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں ان کا حامی ہوں. یہ سب مظلوم طبقہ ہے, ان کے بعد ٹی وی بھی نہیں ہوگا کہ یہ دیکھتے ہوں کہ ہمارا بھی کوئی دنیا میں حامی ہے.
ان کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارا بھی کوئی ذکر کیا جائے گا.
ویسے مسجد کی صفائی کا تذکرہ چل رہا ہے تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہاں پیر کالونی رہنے کے لیے آئے تھے تو فیضان مدینہ اس زیر تعمیر تھا, تو اس ظاہر ہے کہ وہ ہمیں بھی جو ترغیب دیتے تھے. اور یہ کہ وہ شام کے وقت تھیلی وغیرہ ہاتھ میں ہوتی, چونکہ کموں کا آنا جانا ٹھیک ٹھاک ہوتا تو کبھی کیا لدے کبھی کیا لدے, کبھی ہڈی تو کبھی بوٹی تو کبھی کیا, تو یوں پھر وہی کہ تھیلی میں ڈال کر یوں کر کے. ہاں شاپر بالکل.
ہم میرے بچے اس وقت چھوٹے تھے, ہم باپ بیٹے مل کر جمعرات کو آتے تھے.
نہیں
میرا تو اجتماع ہوتا تھا,
روزانہ آتے تھے. اسردہ مغرب ملاقات ہوتی تھی,
اور جیسے بالوں کے گچھے یا کچرا, وہ بھی فرش کچا تھا تو وہ اٹھا اٹھا کر اپنے
ماربل نہیں لگا تھا,
ماربل نہیں لگا تھا, وہ ڈال لیتے تھے اس میں. دریا بھی تو بچھاتے تھے,
دریا جمعرات بچھاتے تھے اجتماع سے پہلے,
مل جل کے دریا بچھاتے تھے. مسجد نبی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں حصہ لیا, یہ میرے ذہن میں بیٹا ہوتا. تو ایک دیوار ایسی ہے مسجد اپنے فیضان مدینہ کی کہ اس میں بعد اینٹیں ہیں
اس طرف والے,
وہ جیسے قبلے کی طرف منہ کرے نا تو سیدھے ہاتھ
سیدھے ہاتھ پہ آتی ہے اگلی طرف.
اب وہ کون سا حصہ ہے وہ بھول گیا ہوں میں بھی, اس میں میں نے چند یا اینٹیں اٹھا اٹھا کر اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے. اور سوشل میڈیا تو تھا نہیں جو دھمال مچ دی. چلو اسی میں عافیت ہے,
بنیاد باپو تھے اس وقت, بنیاد باپو تھے, رات کے وقت ہم نے ترکیب کی تھی
الحمدللہ.
اللہ ان کی مدد
رکھی تھی. آپ نے کیا کیا تھا؟
سر آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ وہ اوزار لے آئے, تو میں ہتھوڑی لے آیا, تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے جو سیمنٹ.
بابا یہ جیسے انہوں نے کہا نا میں ہتھوڑی لے آیا, تو میں ایک ایمان افروز واقعہ سنا کے اجازت ہو تو یقین مانا, یہ ایسا عجیب واقعہ یاد آ گیا. ایک بادشاہ نے بابا اعلان کیا کہ مسجد بناؤں گا اور میرے سوا اس مسجد میں کوئی تعاون نہیں کرے گا, صرف میں ہی اس مسجد کو بنواؤں گا اور میرا نام لکھ دیا جائے کہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے. یہ حاجی رضا کی بات سے یاد آیا کہ میں تھوڑی لایا تھا. تو مسجد بن گئی اور بادشاہ کا نام بھی لکھ لیا گیا. ایک دن بادشاہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ فرشتے نازل ہوئے اور بادشاہ کا نام مٹا کر کسی عورت کا نام لکھ دیا. بادشاہ گھبرا کر اٹھا, اب لوگوں کو بھیجا کہ بھائی دیکھو مسجد لگتے میرا نام مٹ گیا ہے. تو لوگ گئے دیکھا تو نام تو بادشاہ کا لکھا ہوا تھا, کہا بادشاہ سلامت, اللہ آپ کا ایک بار سلامت رہے, کہ جو درباری کرتے ہیں آپ ہی کا نام ہے, آپ کا نام کون مٹا سکتا ہے. بادشاہ سو گیا. اگلی رات پھر سویا, خواب دیکھا کہ فرشتے نازل ہوئے, اس کا نام مٹا کے عورت کا نام لکھ دیا. بادشاہ پھر گھبرا کر اٹھا, پھر بھیگا بھیجا کہ لاؤ دیکھ کر آؤ بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا. غصہ بھی بہت آیا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ فرشتے آئے, بادشاہ کا نام مٹا کے عورت کا نام لکھ دیا. اب یہ اٹھ کے بیٹھا, اس نے بولا کہ کچھ ہے ضرور, اس کو عورت کا نام بھی یاد ہو گیا. اس نے بولا عورت کو بلاؤ, اس نام کی عورت کو ڈھونڈو, یہ عورت کہاں ہے. گئے اس کے درباری, انتہائی غریب مسکین بوڑھی کمزور عورت اس نام کی مل گئی, بادشاہ کے پاس لے آئے. بادشاہ نے اس عورت کو کہا بڑھیا یہ بتا کہ تو نے اس مسجد میں کیا تعاون کیا ہے. تو عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے اعلان سنا تھا کہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ اس مسجد میں میرے سوا کوئی تعاون نہیں کرے گا, میری ضرورت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں اس مسجد میں کوئی تعاون کروں.
بادشاہ نے کہا نہیں، تیرا اس مسجد میں کوئی تعاون ہے ضرور؟ کہا کہ میرا کوئی ایسا تعاون ہے؟ ہاں بادشاہ سلامت، ہاں ہاں بول کیا 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 تعاون ہے تیرا؟ بولو ہوا یہ تو بادشاہ کہ میں جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو جانور تھا نا جس پر مسجد کی لکڑیاں اور چیز سامان لاد کر مسجد کی طرف لایا جاتا تھا، جانور جس جانور پر لاد کر سامان لاتے تھے، وہ جانور رسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے قریب پانی کی بالٹی رکھی ہوئی تھی، وہ جانور پانی پینا چاہتا تھا مگر اس کا منہ پہنچ نہیں رہا تھا کہ رسی چھوٹی تھی، تو وہ جو مسجد کے لیے جانور جو سامان لاتا تھا وہ چونکہ پیاسا تھا اس لیے میں نے صرف پانی کی بالٹی اس کے قریب کر دی تھی تاکہ جانور پانی پی لے وہ، اور میں نے جب بالٹی قریب کی تو جانور نے پانی پیا اور اس کو بہت پیاس لگی تھی، بادشاہ سلامت صرف یہ میں نے جرات کی ہے، باقی میں نے کوئی ایسا کیا نہیں، میں غریب مسکین سی کیا کام کر سکتی ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ خاتون تیرا یہ عمل اللہ کے حضور لگتا ہے قبول ہو گیا، میں نے کوشش کی کہ میرا نام دنیا میں آئے اور تو نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس مسجد سے میرا نام مٹاؤ، اس عورت کا نام لکھ دو.
سبحان اللہ.
تو نہ جانے مسجد کی کون سی خدمت کس کی اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے وارے نیارے ہو جائیں.
اخلاص.
اخلاص بابا بہت پیاری بات.
اخلاص شرط.
اخلاص
یہاں تو نام کی پڑی ہے. اب تو اگر الٹا حساب ہو گیا ہے، ظاہر ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے لیکن یہ کہ وہ عرف ہے اس پر کہ سارا خرچہ کون کرے، ساری محنتیں کون کرے، اب مسجد بن گئی، اب کوئی ہم جیسا آدمی جائے اور وہ بنی بنائی ہوتی ہے، مطلب کیا بہت کے کتبہ میں نام لکھا ہو بدست کرامت سو ان سو القاب کے ساتھ، وہ خالی کپڑا ہٹانا ہوتا ہے، یہ کپڑا ہٹا دیا، نام اپنا جو بچاروں نے خرچہ کیا لاکھوں کروڑوں روپے، ان کا کچھ بھی نہیں پتا، جنہوں نے ہتھوڑے ہتھوڑیاں چلائیں ان کو کوئی نہیں پوچھے، اور خالی یوں کپڑا کر کے اور لکھا ہوا پہلے سے، تو یہ افتتاح ہے، میں نے افتتاح کر لیا ہوا، یہ ہے مطلب.
بلکہ
ایک جگہ مجھے اصرار ہوا کہ آپ، میری سمجھ میں آتا نہیں تھا، میں ٹالتا رہا ٹالتا رہا، آخر کار بھائی ہم نے بنا لیا سب کچھ، اب مجھے جانا ہی پڑا، وہ وہیں مجھے تجربہ ہوا کہ یہ ذرا کھینچ لیں کپڑا، کپڑا کھینچا تو ہو میرا نام اس میں لکھا ہوا ہے افتتاح، ہو سکتا ہے اب تک لکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہو، آپ لوگوں نے دیکھا ہو، آج عمران نے بھی وہ جگہ دیکھی ہوگی، لیکن نام لینا مناسب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں پڑتا مجھے کہ اس طرح کا میں نے کیا ہو. اب ساری محنت کوئی کرے، خالی میں یوں کروں اور افتتاح اور فلاں اور میرا نام، اور نام بھی پھر یہ نام تو نام مطلب پھر صدیوں تک چلتا رہے.
یہ تو آپ کی اپنی ایک،
آپ کو یہ پتہ پہنچ گیا
شاید
کوئی جو جنازہ بھی پڑا ہے وہ بانا
یہاں پر کچھ
دیکھا ہے نا، اور کہیں کا یاد نہیں پڑتا مجھے،
یہاں اس میں نام بھی بتا رہے ہیں اس کا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک جگہ میرے لیے سنت کا لکھا ہوا،
مجھے اور یاد نہیں پڑتا کہیں ہو تو
نہیں. میں آپ کو تھوڑا سا
عقیدت میں
تھوڑا سا عرض کروں، یہ آپ کی اعلیٰ درجے کی سوچ ہے کہ یار یہ سب کچھ، لیکن
یہی سوچ تھی یا نہیں تھی ملے جلے مطلب،
یہ جو شخصیت کو لاتے ہیں بابا یہ سب ساری ان کی محنت تھی، لیکن یہ جو شخصیت کو لا کر جو نام آئے نا یہ بھی ان کی محنت ہے، یعنی یہ ان کے کریڈٹ میں جائے گا کہ ہماری اس مسجد سے کو ہم نے حضرت ان سے افتتاح کروایا ہے، تو وہ نام تو بھلے ان کا ہی رہے گا لیکن افتتاح کروانے والا زندگی بھر اس کی ایک ہوتی ہے کہ یار یہ میرے کہنے پر یا ہمارے مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے حضرت آئے تھے یا یہ فلاں بن فلاں تشریف لائے تھے، اس میں جیسے کہ وہ افتتاح کرنے والے کا تو ہے چلو کہ اسے کیا
میں لایا،
لیکن لانے والے کی اپنی بھی وٹ ہے اس میں تھوڑا سا
ممکن، مطلب ہم بدگمانی نہیں کرتے، میں نے آپ کی بات کر،
اس کو شوق ہے، ہوتا ہے کہ یار ہم نے ایک کام کیا ہے کوئی مشہور یا کوئی بڑا یا ان کی نظر میں اگر نیک آدمی کا تصور ہے یار ایک اتنا نیک اور پرہیزگار شخص آ کر ہمارے اس کام کا یا ہماری اس جگہ کا افتتاح کرتا ہے تو اس سے ہمیں برکت ملے گی، اس کا حسن زن قائم ہو سکتا ہے غالباً.
پھر جو میں تیار ہوا نا میں پھر ڈر گیا، گیا اصرار ان کا دیکھ کر، یا پھر آلے مالے کو اٹھا کے کہیں اس کا نام نہ لگا دے لو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میک بولا پھر اب غنیمت ہے چلو
اس کا فوائد تو اس کے فوائد جب تک مسجد رہتی ہے نا ہوتے ہیں جو ابھی آپ فرما رہے ہو نا
ویسے خیر فیضان مدینہ میں جو نا وہ کئی مرتبہ یا اسے کئی مردوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پتھر وغیرہ جو بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے کلمہ شریف پڑھ کے گواہ بنا کے جو نا وہ ڈالے گئے جیسے کبھی دکانوں کی بنیاد ڈلی اس میں تو کوئی مسجد کی بنیاد ڈلی اس میں تو کوئی جامعۃ المدینہ کی بنیاد ڈلی اس میں کہاں کہاں ڈالے گئے
میرا خیال ہے فیضان سنت کا فیضان مدینہ کا کوئی ستون ایسا نہیں ہوگا شاید جس کو میں نے جا کے قریب سے کلمہ نہ سنا ہو اب پہلے تو آزاد تھا نا میں اب یہ سیکورٹی اور حفاظتی امور نہ اتنا رش جو اب تو میرے کو میں جاؤں تو زندہ نکلوں بھی کیسے ایسی محبت میں ٹوٹ پڑے قوم کے
پہلے جو اتقاف میں جو ترکیب کرتی ہے
اتقاف میں بھی مجھے یاد پڑتا
بالکل ہاں ٹینتے تھے بالکل
بہت بڑھ گئی
الحمدللہ
ہاں آئیں گے واٹس ایپ کروں یہاں
تجسس ارے فوٹو بھیجیے
ای جائے تیس اگر اس کے علاوہ بھی ہو
یہ تو کوئی اور مسجد اس کا مطلب
اب اگر یہ
کہیں اور کا بھی کارنامہ ہے میرا مجھے اب پورا یاد نہیں ہے
جی یہی بھی آئیں گے چون جرا جنازہ بنا تھی وہ
نہیں یہ میں آپ کو بھیج
ان کو بھیج دیے
یہ تو کوئی اور ہے نام اور میری مجھے اس کا یاد نہیں ہے ایک کا یاد ہے بس مجھے
لگتا ہے کہ ابھی آپ نے اعلان کیا ابھی آپ نے فرمایا نا
ہاں ادھر ادھر سے بھائی دوسرے شہروں میں بھی تو کیا ہوگا نا کارنامہ میں نے پکڑ کے لے گئے ہوں گے ہند میں تو ایسا کمال کیا تھا ایک جگہ لے جانے کے لیے میں نے سمجھا دیا چپ ہو گئے آئے تھے ملنے کہ ہمارے ادھر وہ آنا ہے فلان یہ ادارہ تھا کوئی پھر ہم گئے اس شہر میں اور پھر یہ کہ وہاں آخر کار ان کی جو ترکیب تھی نا وہاں سے ہم گزری کار اب یہ کھڑے ہوئے اور باقاعدہ کار کو اٹھا کر انہوں نے اپنی گلی میں گلی کی طرف جان جانا موڑ دیا اس کو ڈرائیور چلا رہا ڈرائیور تو انہی کا تھا نا اس ملک کا تو یہ لے گیا میرے کو یاریک مال بنا کر جس کو بولتے نا ایک تفن ان میں مطلب محبت میں عقیدت میں لے گیا اپنے جان لے جانا تھا میں نے لاکھ منع کیا لیکن لے گئے مجھے اب یہ کیا کر سکتا ہوں
بارہ سنور میں
جی
بارہ سنور
جی جی
بابا ایک اور
محبت ہے عقیدت ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال
موضوع کے تعلق سے میں نے ایک اور آپ کو واٹس ایپ کیا مختصر سا
اچھا وہ مسجد والی روایت بھی مجھے
جی ہاں اسی تعلق سے میں نے ایک اور آپ کو واٹس ایپ کیا ہے کہیں سے یہ میسج آیا ہے مجھے آپ کی باتیں سننے کے بعد
کیا بات ہے
آپ خوشی ہوگی
سبحان اللہ ایک پیغام آیا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عزوجل فیضان مدینہ کے تمام خادموں کو تمام خادموں کے لیے 5000 روپے کی نیت کرتا ہوں ہر خادم کے لیے 5000 روپے یعنی یہ چاہے 30 خادم ہو چاہے 20 ہو اس طرح لکھا ہے اللہ ان کو اور برکت دے
نہیں آپ نام دیکھ لے جتنے بھی ہوں گے آپ
نام آ گیا جن
پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں
ہاں مانا وہ تو سولڈ ہے اللہ ان کو اور برکت دے اور ہمیشہ ان کی جیب بھری رہے
آمین
مسجد کے خادموں کی خدمت کرتے رہے الحمدللہ میں بھی مسجد کا خادم ہوں لیکن 5000 روپے والا نہیں ہوں مجھے تو جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے علی شان محل جس میں یہ دینے والا بھی بھلے بال بچوں سمیت آ جائے
ارے واہ
اللہ اللہ نصیب کرے دے اپنے کیوں مطلب دعا کرنے میں کو بخل کرے
آپ کی دعائیں سن کے وہ ابھی بھاگ کر نہ آ جائے گا ابھی
12000 کر دے کیا فرض ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد بیان فرما رہے تھے
ہاں وہ مسجد ایک تو حدیث پاک انہوں نے سنائی وہ بخاری شریف کی مگر اس میں سنن ابن ماجہ کا حوالہ ہے ہو سکتا ہے بخاری کی بھی ہو تو وہ بھی احتیاطاً چلو پڑھ لیتا ہوں کہ میں سوٹ کر کے پڑھتا ہوں ایک خاتون یعنی ایک حبشی عورت वो एक काले रंग की होती है, एक अच्छी औरत मस्जिद से कचरा निकाला करती थी। एक रात उसका इंतकाल हो गया, जब सुबह हुई तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी वफात की खबर दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने मुझे उसके बारे में रात ही में क्यों नहीं बताया। फिर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को साथ लेकर निकले और उसकी कब्र पर जाकर उसकी नमाज जनाजा अदा फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए दुआ फरमाई, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज जनाजा अदा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं एक औरत मस्जिद से गर्दो गुबार साफ किया करती थी, जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके तदफीन की खबर ना दी गई। जब तो इरशाद फरमाया जब तुम में से किसी का इंतकाल हो तो मुझे खबर दे दिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की नमाज जनाजा अदा फरमाई और फरमाया कि मैं उसे मस्जिद से गर्दो गुबार साफ करने की वजह से जन्नत में देख रहा हूँ। और भी इस तरह के रिवायतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की कब्र पर, सहाबा किराम ने पीछे अदा की, इसकी वजाहत
जी। असल में इसकी कुछ वजूहात हैं। मुल्ला लिकारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अनमुज़जुल लबीब के हवाले से ये बात लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ अहनाफ के मुताबिक हर मुसलमान की जो नमाज जनाजा थी वो पढ़ना फर्ज थी शुरू में, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम हर एक के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ा करते थे। और इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही लतीफ नुक्ता सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाया, यानी अहनाफ के नजदीक जो है जब वली या वली की इजाजत से दूसरा कोई जनाजा पढ़ ले तो फिर इस सूरत में दूसरों को नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं होती। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्यों नमाज जनाजा पढ़ी दोबारा, हालांकि एक दफा हो चुका था। तो हमारे उलमा ने बहुत सारे जवाब इसके दिए, जिसमें से एक मैंने भी आपके सामने अर्ज किया। दूसरा वजह यह बयान की आला हजरत ने कि बात यह है कि जब तक वली या वली की इजाजत से, अगर वली ने नहीं पढ़ी ना उसकी इजाजत से किसी दूसरे ने पढ़ी, तो फिर वली को इख्तियार होता है कि वो नमाज जनाजा दोबारा पढ़ सकता है। मसलन बेटे ने नहीं पढ़ी ना उसकी इजाजत से नमाज जनाजा पढ़ी गई, तो बेटे को इख्तियार है कि वो दोबारा पढ़ सकता है। तो हर मुसलमान के सबसे बड़े वली यानी उसके सबसे करीबी और सबसे ज्यादा इख्तियार रखने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी।
सुभानअल्लाह। सर वो वली वली कर रहे थे तो हम लोग तो आज तक सुनते हैं सरकार नबी हैं, हकीकत भी यही है। तो वली माने वो सरपरस्त या पेरेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, गार्डियन,
गार्डियन सरपरस्त बेटा कैसे गार्डियन
सरपरस्त गार्डियन। हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़े और बा इख्तियार सरपरस्त हमारे सब कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने आप ही के लिए।
मेरे तो आप ही सब कुछ जी रहा हूँ
جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں، یہی تو
چلن کے ناظرین، عاشقانِ ماہ رمضان، چند دنوں پہلے ہی کی بات ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا اور دیکھتے دیکھتے اشرائے رحمت ہم سے رخصت ہو گیا. ہم اس کی قدر نہ کر سکے. پھر اشرائے مغفرت کی برکتیں بھی آئیں اور آج یقیناً عشرہ مغفرت کی آخری رات ہے.
اللہ
ہم سے آج عشرہ مغفرت اب رخصت ہوا جاتا ہے. کل کی رات آئے گی ضرور عشرہ جہنم سے آزادی کی. کل 21ویں شب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے، شب شہادت بھی ہے، لیکن عشرہ مغفرت ہم سے آج رات رخصت ہو جائے گا. اس بات کا بھی اقرار ہے کہ ہم اس عشرے کی بھی قدر نہ کر سکے، ہم بے قدرے کے بے قدرے ہی رہے. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایسا کرم کر دے کہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اللہ کریم ہمیں ان بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے.
آمین.
قبر کا یا
دیب کے جلووں میں خاتمہ
خطا کار پر بھی عطا
میں مبتلا ہوں، نمازوں سے بھی بہت دور ہوں، میں ایسا کیا کروں جو نمازی بھی بن جاؤں، نیک بن جاؤں، گناہ بھی نہ ہو؟
اللہ کریم سچی توبہ نصیب کرے، سچی توبہ کریں اور نماز شروع کر دیں. شروع میں تو کٹھن لگے گا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت پڑتی چلی جائے گی اور نماز اور دیگر نیک کاموں میں دل لگتا چلا جائے گا. پہلے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. اللہ کریم آپ کو بھی ہم سب کو پکا نمازی بنائے، اپنی پسند کی نمازیں پڑھنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی قافلے میں سفر کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نمازیوں کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ نمازی بھی بن جائیں گے، سنتوں کے پابند بن جائیں گے، سنت پر عمل کرنے والے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں عاشقان رسول کی.
بس بڑی ایک بات ہے کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت اچھا چینل ہے آپ کو. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں مدنی چینل پہ اتنی دیر تک رکا، اور جب میں نے ابھی گفتگو ہو رہی ہے حضرت جی کی بھی جو دوسرے ان کے صاحبان ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ان کا نام بھی نہیں پتا، لیکن یہ بڑی پرتاثیر گفتگو ہے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو مزید جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے، دین کی بھی دنیا کی بھی. ہم جیسے ایسے بھولے بھٹکے ہیں جو باہر نہیں نکلتے یا سوشل میڈیا سے باہر نہیں نکلتے، تو آج بڑے عرصے بعد ایسے ہی جنتیں کرتے ہوئے جب مرضی ٹی وی سامنے آیا تو مسئلہ پوچھا جا رہا تھا تو اس کا حضرت جی نے بہت اچھا جواب دیا، تو دل کیا پروگرام دیکھنے کو، تو پھر صاف ہی یہ بھی دل کیا کہ آپ لوگوں کی تعریف کی جائے، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے.
اللہ برکت دے آپ کو، دو جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے. بیٹے دیکھتے رہے مدنی چینل، انشاءاللہ معلومات آپ کو ہوتی رہے گی، دن میں دیگر سلسلے بھی ہوتے ہیں، مسائل علماء کرام مفتیان کرام بھی بیان کرتے ہیں، دار الافتاء اہل سنت نمک سے سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور بھی سلسلے ہوتے ہیں، یعنی ڈبل 12 گھنٹے دن رات مدنی چینل چلتا رہتا ہے. رمضان شریف میں لائیو ٹرانسمیشن بڑھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
توبوا الی اللہ،
استغفر.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے کال کر کے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے تعلق سے، ہمارے پروگرام کے تعلق سے آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان میں بھی یہ ٹرانسمیشن کے سلسلے جاری ہیں، ماہ رمضان کے بعد بھی ایک سے ایک الحمدللہ ٹرانسمیشن کے سلسلے ہمارے جاری رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے کرونا وائرس ہو گیا، تکلیف بھی ہو رہی ہو، بیڈ پر بھی سانس لینا مشکل ہو، تو اس حالت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟
سر جب تک ہوش ہے نماز پڑھنا ممکن ہے، معاف تو نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، اب کھڑے رہ کر ممکن نہیں ہے، ایسی صورت حال ہے. تو جیسے فرض نماز ہے تو کھڑے کھڑے اگر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ لے، کوئی پکڑ کے رکھے چاہے دیوار پہ ٹیک لگ کے، یہ ممکن ہو تو یہ بھی کرنا ہوگا، پھر باقی بیٹھ کر پڑھے یا لیٹ کر اشارے سے پڑھے، جیسا ممکن ہو تو ایسی صورت اختیار کرنی ہوگی. بہار شریعت میں صلاۃ المریض، مریض کی نماز، یہ پورا چیپٹر ایک چوتھے حصے میں بہار شریف کی جلد پہلی چوتھا حصہ، اس کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہے گا. اللہ کریم صفائے کامل عطا فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. نماز معاف نہیں ہے.
بغیر روزے کے افطاری کی دعوت، جیسے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اب روزہ نہیں رکھا کسی نے، وہ افطاری کی دعوت میں شرکت کرتا ہے، تو سوال آیا کہ کیا کرنا چاہیے، شرکت کر سکتے ہیں؟
اب اتنا ہی اگر خوف خدا ہوتا تو وہ روزہ ہی رکھتا. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جیسے یہ پریس کانفرنسوں کا پہلے سنا تھا، اللہ بہتر جانے کہاں تک درست ہے، کہ ان کو بھی افطار پارٹیوں میں بلاتے تھے لوگ، تو اپنی فوٹوئیں بنوانے کے لیے تو جو بھی حساب کتاب، تو یہ جب افطار کا ٹائم ہوتا تھا تو اس سے وہ افطار کرتے تھے. ابھی روزہ نہیں رکھتے تھے، سگریٹ شروع کرتے تھے پینا سب کے سامنے، اب الاؤڈ ہے. جیسے یہ سب نہیں، مطلب ذرا کسی نے دیکھا ہوگا تو مجھے بتایا ہوگا کہ یوں ہو رہا ہے، تو تعجب کی بات نہیں ہے. کہیں اللہ کیسے سنتے ہیں کہ وہ اسے نہیں، کہ ہمارے کراچی تک میں کیسے ہیں کہ مطلب جہاں دن کے وقت پتا نہیں اللہ کے رمضان ہے، لوگ آزادی سے کھا پی رہے ہوتے. اللہ توفیق دے، توبہ کی اور روزے نماز نصیب کرے. تو یہ کہ اب روزہ نہیں رکھا، اب کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھا، شرعی اجازت ہے اس کو روزہ نہیں رکھا، اب افطار پارٹی میں جانا کیسا، یہ تو جانے بھی کیا رہے. ارے وہاں کھانا تو کھا سکتا ہے نا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جیسے مسافر کو بھی رعایت ہوتی ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، شریع مسافر ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، کسی نے دعوت کی ہے تو وہاں چلا گیا وہ کھانے میں، بھلے نہ کھائے، سب کے سامنے بس ہوئی کہ افطار پانی یا کھجور.
جی وہ تو پھر اس کا ایک ایسا شو کرنا ہو جائے گا کہ میں روزے سے ہوں.
اگر نہیں کرتا تو روزے سے نہیں ہوں، لوگ باتیں کریں گے، اور جس نے بلایا ہے اس کی طرف سے تو وہ بلائے کھانے پینے کے لیے.
اصل میں افطار پارٹی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر تو مخصوص افراد کو بلایا جاتا ہے اور اس میں یہ دیکھتے بھی نہیں کہ روزے سے یا نہیں ہے. اصل دیگر مقامات پہ پرابلم
مسجدوں کے مسائل خاص کر یا روڈوں پہ لوگ وہ افطاری بانٹ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں خاص کر ہند میں بھی دیکھا ہم نے ہند میں بھی ماشاءاللہ افطاری کے تعلق سے روزوں کے تعلق سے بمبئی کی بات کر رہا ہوں بمبئی میں نے خاص دیکھا ہے کہ جیسے بلاتے ہیں افطار کے ٹائم پہ گزرے تھے اس وقت پتا چلا وہ ٹیبل وغیرہ لگا کر شاید
محمد علی روڈ
ماشاءاللہ محمد علی روڈ
مینارا مسجد
مسلمانوں کا علاقہ ہے مینارا مسجد مینارا مسجد کیسی بھری ہوئی تھی افطار کرنے والوں سے یعنی وہاں پتا چلتا ہے کہ رمضان ہے آدمی کو ایمان تازہ ہو جائے.
میں ملیشیا گیا تھا وہاں بھی پتا چلا ہوا ملیشیا میں بھی بہت ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک اہتمام اسی طرح عوامی طور پہ کیا جاتا ہے.
امارات میں کتنا شامیانے لگاتے ہیں عرب لوگ عرب شیخ جو ہے نا یہ ماشاءاللہ روزے داروں کا مسجدوں میں جو یہ ڈھیر لگاتے ہیں ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں اگر یوں میں کہوں نا اتنی نعمتیں یہ دسترخانوں پہ ڈال دیتے کہ آدمی گھر پہ کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہ اتنا وہاں افطاری کا بہت اہتمام ہوتا ہے وہاں عرب امارات میں کہ غیر مسلم بھی وہاں ہیں نا کافی ہیں کام دھندا کرتے ہیں وہ بھی کھا پی آتے ہیں خرچہ بچتا ہے. اب ظاہر ہے کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا روزہ دار ہے یا بے روزہ ہے یہ تو ظاہر وہ لگا دیتے بےچارے. یہ ہوتا ہے عرب دنیا میں ماشاءاللہ روزے ہیں مکہ مدینہ میں کتنا لوگ نعمتیں کھلاتے ہیں لوگوں کو یہ ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ٹھیک ٹھاک لوگ خرچہ کرتے ہیں. رمضان کا ہے تصور یعنی ایک بار ہم کہیں رہتے تھے امارات میں تو ہمارے گھر کے قریب کوئی عرب شیخ کا بنگلہ تھا وہاں روزانہ ہم نے رمضان گزاری تھی وہاں اس علاقے میں جو ہمارا مکان تھا کرائے کا. تو عرب شیخ کا وہ رمضان شریف روزانہ شام کو لوگ آتے جاتے تھے وہاں سے کچھ کھانا لے کے جاتے تھے اتنے وہ بانٹتے تھے.
نہیں اس میں سنا ہے کہ بازوں کے جو نا یہ فارم میں گوٹ فارم وغیرہ بکرے وغیرہ کے تو اسے رمضان ہی کے لیے رکھتے ہیں تو ہریسہ وغیرہ یہ سب بناتے ہیں رمضان کے لیے پورا سال پرورش.
رمضان میں صاف صفائی کرنا اور گھروں کو سجانا اور یہ یعنی اندر سے صاف صفائی ہو رہی ہے
ڈیکوریٹ
کی وہاں ہے مطلب عرب دنیا میں نے نوٹ کیا نماز بھی ہے روزہ بھی ہے ماشاءاللہ. وہاں مسجدوں میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں
یہاں تک سفر میں بھی ہوں گے تو راستے میں جیسے اب راستے میں وقت ہو گیا تو وہی چٹائی وغیرہ بچھا کے نماز پڑھیں گے گاڑی روک کے.
اچھا مجھے لوگ عربوں کو برا بھلا بولتے نا یہ ان کو بھی تھوڑی عقل آنی چاہیے. عرب کو برا بھلا بولنا اتنی بری بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں اب ان کی قوم کو آپ برا بھلا بولتے ہیں. اب کسی عرب نے آپ کے ساتھ عربی شخص نے کچھ کیا بھی تو یہ اس فرد کی حد تک جو فرد بے عمل ہے اس کی حد. ہم جنرلی عربوں کو ہمارے مہمن قوم جو ہے نا ہماری بدقسمتی سے وہ بگاڑ کے بولتی ہے اربا اربا ایڑا اربا اوڑا اور تم کیوں اٹھاؤ کوئی جب ایک انگلی اٹھاتے ہو عرب شریف کے لوگوں پر تو تین انگلیاں آپ کی طرف آپ کون سے اچھے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو برا کہہ کر آپ اچھے بن ہی نہیں سکتے تو ہر مطلب پانچ انگلیاں صحیح نہیں ہوتی. اچھے برے کہاں نہیں ہوتے کس قوم میں نہیں ہوتے. عرب میں تو ابو جہل بھی عرب تھا عربی تھا ابو لہب بھی عربی تھا تو یہ ایسے برے ہیں کہ جن پر قرآن و حدیث ناطق یہ برے ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب اس کو سارے عرب برے ہو گئے یا معاذ اللہ اگر کچھ عرب بے عمل ہے یا چلو بے عملی تو کہاں نہیں ہے اب لیکن یہ کہ قوم کو برا بھلا بولنا کوئی سید اگر کوئی انسان ہے خطا کر سید اگر کرتا ہے ارے یار دیکھے آج کے سید ایسے ہی ہوتے نعوذ باللہ آقا کی اولاد ہے. آپ کا بیٹا اگر کوئی غلطی کرے گا شرارت کرے گا اور کوئی بولے گا نا یار اس کے ارے یار اس کے بیٹے دیکھے کوئی سکھایا ہی کہ یوں کرتے ہی کتنا آپ کو برا لگے گا. تو ہم آقا کے بیٹوں کو برا بولیں گے تو کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے سیدھے. سوچ لیں آپ جنت انہی کی ہے سیدوں کے قدموں کے صدقے ہی ملے گی جنت. میں صحیح بولتا ہوں آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئے گا کسی سید سے میرے پیسے نہیں بندے ہوئے کہ بھائی میرے کو کوئی دیکھتا ہے میں بول رہا ہوں خدا کی قسم مطلب مجھے صرف سرکار کی نسبت کی وجہ سے سید اچھے لگتے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑا اس سے نسبت. جب میں مدینے کا ادب کروں مدینے کبوتر کا ادب کروں میں مدینے کبوتر کا پر مجھے مل جائے تو میں اس کو چوموں مدینے کے جہاں کبوتر بیٹھے ہیں دھول پہ قدم کا نشان پڑ جائے میں اس کو چوموں, الحمدللہ ہونٹ رکھ کے چوموں, اور یار آقا کا جگر کا ٹکڑا میں اس کو ٹکڑا دوں. سید سید ہے, سید ایسے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. نہیں ایسا کبھی کیا تو توبہ کرو یار, ایسا نہیں بولا کرو. اپنے اپنے کو دیکھ یار, تو کیسا یا شیخ, اپنی اپنی دیکھ, یہاں اپنی ہی دیکھنی ہے, دوسروں کو نہیں دیکھنا. اللہ کریم ہمیں بس وہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ دے دے کہ فرما کر مزار میں مزے سے سو گئے.
تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا.
یہ ہماری ملک خاندانی مسئلہ ہی ہے. مجھے ایک چٹکلا یاد آ گیا, میری بڑی بہن نے فیما نے مجھے دیکھ اپنی بیٹی سید کو مت دینا, اسے سید کو مت دینا, پھر یہ کہ برا بھلا بھی بولنا پڑتا ہے, سید کو برا بھلا بولیں گے کیسے. مزہ آ گیا تھی پیاری بات. تو اس نے کہہ دی میری بہن نے سیدوں کی طرف سے مانگا آیا تھا. اللہ کی رحمت ہو ان پر, اللہ مغفرت کرے,
آمین,
بری کی رحمت فرمائے.
اچھا مجھے یاد ہے احمد آباد شریف میں جو ہے وہ شعبان میں بھی افطاری جو ہوتی تھی نا مغرب میں, وہ اسی طرح رمضان کا سما ہوتا تھا, چونکہ وہاں رجب اور شعبان کے روزے رکھتے
ہیں. احمد آباد میں نا
جی,
وہ تو ماشاءاللہ وہاں ایک مزارت کچھ تھے
جی,
اس میں ہم لوگ بیٹھتے تھے, وہی رمضان کے جو تھال بنتے ہیں
جی,
وہی تھال
نے اعلان کیا تھا نا کہ جو رجب شعبان کے روزے رکھے اسے تسبیح مدینہ ملے گی, تو پتا چلا پورا بورا ہی خالی ہو گیا.
مدینہ کی تسبیحیں اتنی ساری لے کر گئے تھے, مجھے پتا کہ مجھے چلو میں ترغیب دلاتا ہوں, تو یوں مطلب یہ کہ اب تو عورتیں بھی منگوا رہی تھی, مرد بھی لے جاتے تھے, لائنیں لگتی تھی,
بچے بھی
بچے بھی. میں تو حیران ہو گیا, پھر کوئی صورت نکالی دوبارہ کراچی سے منگوائی.
نہیں آپ نے معلومات کی کہ کیا اتنے روز رکھیں گے
جی جی,
اگر آپ کو بتائیں یہاں تو ویسے رواج رکھنے کا.
نہیں ہمارا کارنامہ نہیں تھا, یہ پہلے سے وہاں احمد آباد شریف میں روزوں کا رواج تھا, اور اب بھی انشاءاللہ ہوگا رجب شعبان رمضان روزے. اچھا پھر ہم نے میرا خیال ہے پاکستان سے تسبیح منگائی تھی اور مدینے کی, مجھے اسے یاد پڑتا ہے, احمد آباد میں کافی عرصہ اسٹے ہوا تھا,
ہم تو رہے تو ٹھیک,
جیسا یاد پڑتا ہے منگوائی تھی. اور پھر افطار پارٹیوں میں جاتے تھے
جی,
وہ بھی شعبان کا مہینہ تھا.
نہیں افطاری جو ہے وہ مسجد کے صحن میں ہوتی تھی, باہر
گھروں
کے مسجد میں, اس کے بعد کھانے کے لیے جاتے تھے,
کھانے کے لیے مختلف
جی, کبھی ٹرک میں تو کبھی بالکل
پورا قافلہ ہوتا تھا,
قافلہ ہوتا تھا,
بڑی آزادی کے دن تھے. اللہ اللہ مزہ آتا تھا. پھر وہ بس اب خواب ہو گئے کیسے کیسے مزار آتے ہیں وہاں, مزار حاضریاں اور بڑا پرکیف پرسوس, تو سب خواب ہو گئے. یہ احمد آباد والے بھی سن کر آپس میں کہہ رہے ہوں گے ہاں میں بھی گیا تھا ٹرک میں بیٹھ کے.
بالکل نہیں کہیں اس طرح
آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے شاید جو اگر دیکھ رہے ہوں گے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یا رسول ہو بیان کس سے تمہاری شان و عظمت, یا رسول جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت, یا رسول والا تو السلام علیک یا رسول اللہ, والا تو السلام علیک یا حبیب اللہ, والا تو السلام علیک یا رسول اللہ, والا تو السلام علیک یا حبیب اللہ. عرش پر بھی سلطنت سلطنت فرش پر بھی سلطنت فرش پر بھی سلطنت فرش پر بھی سلطنت دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول عرش پر بھی سلطنت فرش پر بھی سلطنت عرش پر بھی فرش پر بھی سلطنت دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مجھے ہو جائے نفرت یا رسول رحمت عالم سرحانے مسکراتے آئیے رحمت عالم سرحانے مسکراتے آئیے یا بلبہ آ گیا اب بات رحلت یا رسول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فردِ شوق سے آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فردِ شوق سے قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول نار دوزخ میں گرائی چاہتا تھا میں نثار نار دوزخ میں گرائی چاہتا تھا میں نثار اپنی رحمت سے عطا فرما جنت یا رسول صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوان یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوان جہاز پے ہو سرورا ہو چشم رحمت یا رسول یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوان یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوان جہاز پے ہو سرورا ہو چشم رحمت یا رسول نیکیاں بالکل نہیں نام آماد میں نیکیاں بالکل نہیں نیکیاں بالکل نہیں نیکیاں بالکل نہیں نام آماد میں کیجیے اتار کی آ کر شفاعت یا رسول ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ صلاة و السلام علیک یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ صلاة و السلام علیک یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیک یا نبی اللہ صلاة و السلام علیک یا
حبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اشعار کی تکرار، اور ابتدان ہم نعت خوانوں کو کچھ تصاویر دکھاتے ہیں، اور نعت خوانوں نے اس تصویر کو دیکھ کر مطلوبہ شعر جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی تصویر اور پوچھتے ہیں کون سے شعر تک پہنچے.
اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی سعی،
زور سے بولے تاکہ
اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ.
جی صاحب زدہ ہوگی
بنتا ہے یہ مدنی مذاکرہ.
ماشاء اللہ پڑھے.
اس طرف روتے کا
ماشاءاللہ درست بیان کیا، مرحبا. آئیے دیکھتے ہیں دوسری تصویر.
خوف خدا عشق مصطفیٰ،
اے بلبل رنگی رضا،
علم و عمل
کی تجھے نغما سا، حق تھا کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا،
حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ
اب جو اپنے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے، جس میں یہ ہے کہ ایک شعر پڑھا جائے گا کلام کا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی یا تو مطلع بتائیں گے یا مقطع. کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر کے بغیر.
یا رسول اللہ،
جی کیا فرمانا ہے آصف
بھائی؟ یہ مقطع ہے،
ہم عرض کرنے لگا ہوں میں، مقطع ہے، اس کا مقطع سنانے. مقطع یعنی آخری شعر،
6 سیکنڈ باقی.
رو رو کے حالت اختار ہو غیر آپ کی یاد میں، رو رو کے حالت اختار ہو غیر
مجھے آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی.
عاشق ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار, ہجر مدینہ مجھ کو رکھے.
اس کا مقطع پڑھنا ہے محمود بھائی, یہ تو میں نے ہی پڑھا ہے نا شعر سنائے میں. جام
حالت عطار رو رو کے غیر
دوسرا مصرع. جی ہاں آج دوسرے مصرع کا یہ اشارہ بھی مل گیا آپ کا, اشارہ بھی ملا تھا. کیا آپ نے فرمایا تھا جام
جام اپنی بالکل جام ایسا اپنی بالکل پلا دے ساتھیا, جام ایسا اپنی بالکل پلا دے ساتھیا, ناظر حالت عطار ہو رو رو کے غیر, سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر.
ماشاء اللہ ماشاء چاند اشارے سے پھٹا, حکم سے سورج لوٹا, مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا.
مطلب مطلب
اس کا مطلب سنانا ہے بتانا ہے.
او نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم
کا کلام ہے.
یہ مفتی احمد یار خان نعیمی
جی
رحمت اللہ تعالی علیہ.
کن کا آواز نہیں؟
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی دیوان سالی.
ماشاء اللہ. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں.
مقطع یہ مطلب
اس کا مقطع.
اے رضا تو پان میں شیر کے گلا تم سے ڈر, رضا تو پان میں شیر کے گلا تم سے ڈر, کشتی امت کو لنگر
اب جو ہے وہ ہمارا تیسرا مرحلہ ہے, اس میں یہ ہے کہ پہلا مصرع پڑھا جائے گا شعر کا اور آپ نے جو ہے وہ دوسرا مصرع بتانا ہے, اور یہ ڈائریکٹ بتانا ہے, پہلا مصرع دہرانا نہیں ہے, دوسرا ڈائریکٹ بتانا ہے.
قلب پاتھر سے بھی ساتھی میں بڑھا جاتا ہے, دل پہ دل کا چڑھا جا
کا کلام ہے؟
یہ سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت.
کلام کون سا ہے؟
سلسلہ آ.
سنا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی نے اس طرز میں پڑھا تھا یہ کلام کسی محفل میں. قرآن نہ پڑھو. ہوئی امیدیں بار آور, مدینہ آنے والا ہے,
جھکا لو سر اب سب سے کر, جھکا لو اب سب سے کر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے.
آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے,
آؤ وجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھ,
آؤ
آؤ جود شہ کوثر کا بھی, جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھ,
آؤ جود کیا دوبارہ ذرا تقریباً صحیح,
آؤ جود شہ, آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو,
آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. طرز میں پڑھ دیں پورا, بھلے پورا سنا دیں. آب زمزم,
آب زمزم تو پیا خوب بجھا پیاسے, آب زمزم تو پیا خوب بجھا پیاسے, آؤ جود شہ کو دریا دیکھو, جو دیش یہ کوثر کا بھی دریا دیکھو.
ماشاءاللہ. اب ہمارا جو چوتھا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے اس میں یہ ہے کہ شعر کا دوسرا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو پہلا پڑھنا ہے یہ چلے, جو ابھی جو یہ ایک شعر ہے اس کو میں انشاءاللہ الکریم طرز میں سناتا ہوں اس کا میں سنا.
میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے,
مجھے در پہ پھر بلانا,
مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی بیدانا
ناصب. آپ کے آپ مسالین وغیرہ میں رہتے ہیں نا؟
جی جی.
تو نیا آباد میں یہ محفل نعت ہوئی تھی, اس میں حاجی مشتاق نے اسی طرز میں یہ کلام پڑھا تھا,
سبحان اللہ,
تقریباً 25 منٹ پڑھا تھا. جی اس طرز میں نے پڑھا ہے. کہاں تم نے دیکھے چندر آنے والے,
رضا تم دیکھے گئے جد آنے
بٹی ہے
کونن میں نعمت رسول اللہ کی, لاوارا پل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا, پٹی ہے کونن میں نعمت رسول اللہ
اب ہمارا پانچواں مرحلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو ہے وہ پہلا لفظ یا کلمہ وہ بتایا جائے گا, اور آپ نے جو ہے وہ ہمارا مطلوبہ شعر پڑھنا ہے. اگر ہمارا مطلوبہ نہ پڑھا اور کوئی اور بھی پڑھ دیا تب بھی جو ہے وہ مان لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. امتحان جاہی خاتم النبیین. غم زدوں
کو رضا مجتہدی دیکھے گئے, غم زدوں کو رضا مجتہدی دیکھے گئے, غم بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی,
ماشاءاللہ. اب جو ہمارا چھٹا مرحلہ ہے اس میں یہ کہ وہ شعر کا درمیانی جو ہے وہ کوئی لفظ یا کلمہ یہ بتایا جائے گا, اور آپ نے جو ہے وہ شعر پڑھنا ہے. اس میں بھی اگر ہمارا مطلوبہ نہ پڑھ سکے کوئی اسے ملتا جلتا پڑھ لیا تو بھی مانا جائے گا. سمانا
حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو, زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو, الہی طاقتِ پرواز دے پر ہائے بل 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 کو.
میں نے بولا کیا تھا,
زمان زمان زمان
سمانہ سین سے, ذات سے نہیں سین,
اور بیچ میں آئے گا, بیچ میں
مدنی مدی
برکات. میں بولتا ہوں دیگر کوئی موقع دیں, اب تو ماشاء اللہ ہوتے ہی ہیں.
انہیں یہی عرض کیا کہ 12 سیکنڈ میں اگر نہیں کر سکے,
ہاں محمود ہمارے ماشاء اللہ
چلو
12 سیکنڈ یہ نہ کر سکے پورا محمود بھائی.
برکات پڑھیں پورے شعر.
جی جی برکات دے برکات
برکات
برکات اس کے حق دے انتما کے واسطے.
اب جیب میں کیا کیا رکھتے ہیں, وہ کتاب وغیرہ رکھتے ہیں محمود اپنے آصف بھائی؟
بہت کم
جی,
بہت کم.
یعنی کیا کیا رکھتے ہیں ویسے, کوئی چھوٹا کتاب چا وغیرہ کوئی رکھتے ہیں اتنا سا پاکٹ سائز؟
جی جی وہ
شجرا
شیر جس کے شجر شریف کے یا الہی.
اچھا
اس کا شیر جو ہے نا اس وقت وہ برکات دے برکات اجتماع کے واسطے,
اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیں عطا فرمائے.
آپ اجازت ہے اتنے سیکنڈوں میں
آپ پڑھے پڑھے.
دین و دنیا کے غم برکات دے برکات دے, دین و دنیا کے غم برکات
سوال،
کیا پہننے والے زیور پر زکات ہے یا نہیں ہے؟
جی ہاں، پہننے والے زیور پر بھی زکات ہے، زیور پہنا ہوا ہو یا رکھا ہوا ہو یا لاکر میں رکھا ہوا ہو، اور سونا چاندی جو ہے اس کی، تو ہر حال میں اس کی زکات ہے، مگر یہ کہ صرف اگر سونا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو وہ 7.5 تولہ جب ہوگا تبھی ہوگی زکات، اور اگر سونے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے ترکیب ہوگی.
سنا ہے کہ مسجد دنیا کا حصہ نہیں، یعنی کہ یہ دنیا سے باہر ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیلی یا کوئی اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے گا.
یہ صرف ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو، لیکن اس طرح نہیں ہے. یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ زمین کا بہترین حصہ ہے، یہ روایت کے اندر موجود ہے. البتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حجرہ شریفہ اور ممبر شریف کے درمیان، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار ہے اس کے درمیان اور جو آپ کا ممبر شریف ہے اس کے درمیان، وہ اس کے بارے میں فرمائے روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جس کو ہمارے یہاں عام طور پر ریاض الجنہ کہتے ہیں. اس حصے کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یعنی یہ جگہ جنت کی جگہ ہے، تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء نے بیان کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ جگہ جو ہے جنت سے اتری ہے. بعض علماء کا یہ فرمانا ہے کہ قیامت کے دن یہ جگہ جنت میں داخل کی جائے گی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس جگہ پر نماز پڑھے گا تو اس کی جنت میں جانے کی امید بڑھ جائے گی، اس لیے اس مقام کو یہ جنت کی کیاری کہا جاتا ہے. البتہ چند چیزیں ہیں جیسے حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ روایتیں موجود ہیں کہ یہ جنت سے اتارے گئے، یہ دنیا کے پتھر نہیں ہیں.
مفتی صاحب، یہ ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں یہ سب جنت میں چلے جائیں گے نا؟
جی بالکل، سب جنت میں جائیں گی. اس کے جو مستقل نمازی ہوں گے اس کے، اور امام موزین وغیرہ جو ہوں گے جن پر اللہ کا کرم ہوگا، وہ سب اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے.
اچھا،
پانچوں وقت کی نمازوں میں اقامت ہوتی ہے، تو عیدین کی نمازوں میں کیوں اقامت نہیں ہوتی؟ اس کے بارے میں رحمت فرما دیجیے گا.
عیدین کی نمازوں میں اذان بھی نہیں ہوتی، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دی، اس میں کسی طرح کا تغیر و تبدل، یعنی کسی طرح کی تبدیلی، چینجنگ ہم نہیں لا سکتے. ایک چیز ہوتی ہے ایک نئی چیز کا ایجاد کرنا، جس کو بدعت کی بدعت کہتے ہیں، اور پھر بدعت کی قسمیں بنتی ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس میں تبدیلی کر دینا، ان دونوں میں فرق ہے. تو یہاں عیدین کی نماز میں جو اذان اور اقامت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کر دینا ہے، کہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بغیر اس کے ہی نماز پڑھائی ہے. اس کو یوں سمجھ لیں آپ ایک مثال کے ذریعے، کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی شخص کو چھینک آئی، تو اس نے یوں پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ اس نے کہے. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، ولیکن لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں چھینک کی جو دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھائی، وہ یوں ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر چونکہ ایک سنت کے اندر تبدیلی آ رہی تھی، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے منع فرمایا. لیکن اسی طرح کی ایک اور حدیث دو سندوں کے ساتھ امام بیہقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں روایت کی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، تو اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تُو نے اس کو پورا کیوں نہیں کر لیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ تُو نے بخل کیا تو یوں پورا کرتا کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یعنی اللہ کی حمد کرتا اور اس کے بعد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا. اب یہاں چونکہ سنت کے اندر تبدیلی کسی طرح نہیں ہو رہی تھی, پورا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس پر عمل ہو گیا, اس کے بعد اس شخص نے درود پاک پڑھنا تھا, اس کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حکم دیا. تو جہاں سنت کے اندر تبدیلی آ رہی ہوگی وہاں اس سے منع کیا جائے گا, جہاں سنت میں تبدیلی نہیں آتی, سنت اپنی جگہ پر ادا ہو گئی, اس کے علاوہ کوئی دوسرا اچھا کام ہوا تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ہمارا شرٹوں کا ٹراؤزروں کا سلائی اور پرنٹنگ کا کام ہے, تو میں کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن پر تصویر وغیرہ پرنٹ کر کے سلائی کرنا ہوتا ہے, تو یہ پرنٹنگ یا سلائی جائز ہے؟
تصویریں کس طرح کی, جاندار وغیرہ کی یا کوئی درخت وغیرہ اس طرح کی جو سینری وغیرہ ہوتی ہے؟
دونوں کا ہی اگر پتا چل جائے.
بتا رہی
جی, اگر جاندار کی تصویر پرنٹ کرنا پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں ہے, اور جو بے جان تصویریں ہیں جیسے مثال کے طور پہ درخت ہے, پہاڑ ہیں, آسمان کی تصویر کسی نے بنائی یا کسی اور چیز کی تصویر اس میں بنائی ہے کپڑوں کے اندر, تو اس میں حرج نہیں ہے, وہ بنائی جا سکتی.
میرا سوال یہ ہے کہ جنات بھی سوتے ہیں؟
جنات سوتے ہیں؟
نہ سونے کی کوئی روایت تو نہیں پڑی ان کی, سونے سے کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے تو سوتے تو ہوں گے, ایسا کوئی بعید نہیں ہے ان کے سونے کے حوالے سے.
اب چونکہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں تو ادھر انسان بھی کھاتا پیتا ہے, جاگتا ہے, تو انسان میں سوتا بھی ہے, ہاں تو یہ بھی سوتے ہی ہوں گے.
کتنا مطلب نقدی رقم کتنی مالیت ہو تو زکات فرض, اور زکات فرض ہے تو پھر کتنی نکالنی ہوگی, کتنے رقم میں؟ برائے کرم اصلاح فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
مال کے جو وہ 2.5% پر زکات ہے, اور یہ کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار, ایک تو یہ کہ صرف اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا, صرف اگر یہی ہے, اور اگر سونے کے علاوہ پیسے وغیرہ ہیں تو یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر رقم پہنچ جائے, اس کی حالیہ قیمت وغیرہ سب پہنچ جائے تو اب جو وہ زکات فرض ہوگی وہ بھی 2.5%.
اچھا جی, نصاب کتنا بنے ہوئے ہیں میری؟
غالباً حاجی امین آپ کو رضوان نصاب یاد ہے 71,000 یا کتنا ہے, کیونکہ کچھ کمی بیشی ہوئی ہے ابھی.
یہ 80,000 کا بھی سنا تھا.
80,000 تھا مگر مجھے پچھلے دنوں کسی کا میسج آیا تھا کہ تقریباً 70,000 یا 71,000 ہو گئے, کچھ تبدیلی آئی ہے ریٹ میں.
یہ تو روز کی بنیاد پر تبدیلی آتی ہے, تو اس لیے جو بھی اس کا نصاب ہوگا وہ پہلے تو دکھاتے تھے مدنی چینل پہ روز کا, تو وہ روز کے اعتبار سے ہوگا, تو جب آپ نے بیان کیا تو ممکن ہے وہ ہو, پھر اس کے بعد کوئی کمی آ گئی ہو اس کے اندر.
یعنی جب میں نے بیان کیا تھا نا اس دن ہی تبدیل تھا, چونکہ میں نے یہی سنا تھا.
مفتی صاحب یہ بتا دیں نا کہ کتنی اگر چاندی کی مقدار ہو اتنا, بس یہ بتا.
52.5 تولہ چاندی یہ اصل نصاب ہے, تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم جو بھی ہوگی جب بھی ہوگی وہ کسی بھی دور کی ہو تو اس اعتبار سے اس کے اوپر زکات کا نصاب بنتا ہے, جبکہ دیگر شرائط پائی جائے.
رمضان کے روزے ان کا ثواب ایصال ثواب کسی بزرگ کو کر سکتے ہیں؟ جی جواب فرمائیں, شکریہ.
جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں, ہر نیکی کا ثواب جو وہ ایصال ہو سکتا ہے, یعنی ہر نیکی کا جو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, جیسے درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ محمد, یا اللہ میں اس کا ثواب جو میرے دادا کو پہنچا دے.
محمد جمال فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ نماز تراوی میں نیند کے جھٹکے لگیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟
جی ہاں, جھٹکے لگنے سے تو نماز ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ ایک رکن میں اگر پورا سو گیا اور وہ رکن اگر پورا نہ ہوا تو اب جو ہے وہ رکن جو ہے نا وہ لوٹانا پڑے گا, اگر نہ لوٹایا تو پھر یہ کہ نماز نہ ہوئی.
نزلہ بہنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
جی نہیں.
کیا فنائے مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟
مسجد کے عین مسجد ہے اور فنائے مسجد میں فرق ہے, تو چونکہ جو مسجد کی جو فضیلت ہے وہ فنائے مسجد کی نہیں ہے.
آیت سجدہ تلاوت کے ساتھ ہی ترجمہ بھی پڑھا,
تو آپ سجدہ ایک کریں گے یا دو کریں گے؟
کہیں جزیات اس کا پڑا نہیں ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ اگر وہی آیت کی تکرار اسی جگہ پر ہو تو ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں احتیاط اسی میں سمجھ آتی ہے کہ دو سجدے کر لیے جائیں، باقی اس کے حوالے سے جزیہ کہیں پر پڑا نہیں ہے.
محمد رفیق پوچھ رہے ہیں کہ کیا امام مسجد کو فطرہ دے سکتے ہیں؟
اگر وہ حقدار ہیں شرعی، یعنی وہ شرعی فقیر حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں، مگر وہ چھپا کے دیا جائے اور انہیں بولا نہ جائے، تحفہ کے دیں گے تب بھی ہو جائے گا.
غلام یاسین سوال پوچھ رہے ہیں، کیا تراوی میں چار رکعت پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟
اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تراوی پڑھائی ہے وہ تو تین سے چار دن پڑھائی تھی، یعنی ویسے تو آپ نے رات کے قیام کو یعنی تراوی کو سنت قرار دیا، لیکن جماعت کے ساتھ آپ نے تراوی تین سے چار دن پڑھائی. البتہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ جماعت کے ساتھ تراوی پڑھا کرتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے کر آئے، یہ حسن درجے کی حدیث مبارکہ ہے، تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں رمضان کا مہینہ اور عشاء کے بعد کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی تراوی پڑھ رہے تھے اور کچھ جو تھے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز تراوی پڑھ رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن عرض کی گئی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس قرآن نہیں، یعنی جن کو قرآن نہیں آتا، تو یہ لوگ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ ایک ہی قاری کے پیچھے سب کو جمع کیا گیا، جس کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمت البدعۃ ہذہ فرمایا کہ کتنا اچھا یہ نیا کام ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، یعنی لازمی طور پہ ان کی سنت کو پکڑ لو. اب یہ جو چار رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اصل میں چار رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ ترویحہ کہلاتا ہے، یعنی چار رکعت جب پڑھنے تو اس کے بعد راحت حاصل کی جائے، کچھ ٹھہرا جائے. ویسے مستحب یہ ہے کہ جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی گئی ہیں بندہ اتنی دیر بیٹھے. بعض تو جیسے پرانے مکے والے جو تھے وہ تو دو رکعت پڑھنے کے بعد طواف کیا کرتے تھے، چار رکعت پڑھنے کے بعد طواف کیا کرتے تھے، پھر چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور مدینے والے چار رکعت پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پیش کرتے تھے. تو یہ مختلف انداز تھے. تو اسی طرح یہ دعائے تراوی جو ہے یہ بھی مختلف کلمات علماء کے اس کے حوالے سے ملتے ہیں، اور چونکہ اس کے اندر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں میں رائج ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
سوال یہ ہے کہ اگر کسی ٹائم کا نماز قضا ہو جاتا ہے تو اب اس کی ادائیگی صرف فرض کی ادائیگی ہوگی یا پھر دیگر سنت اور نوافل کی بھی ادائیگی کرنی پڑے گی؟
صرف فرض ہی کی ادائیگی ہوگی، اور ہاں وتر جو ہے نا یہ واجب میں وتر کی قضا ہوگی.
لوگ مزار شریف پر حاضری کے لیے جاتے ہیں تو قبر مبارک کے پاس پانی کی بوتل رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پانی دم ہو گیا ہے، اور نمک بھی رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تبرک والا نمک ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟
حقیقت تو برال جو اتنا پہنچا ہوا ہو وہی دیکھ سکتا ہے کہ واقعی کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی کی قبر کے پاس یہ پانی رکھا گیا اور اس پر دم ہو گیا، تو یہ نظر چاہیے اس کے لیے کہ وہ دیکھ سکے. البتہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر دم ہو گیا یا اس نمک کے اوپر دم ہو گیا، یہ نہ کہیں. ہاں یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی کے قدموں میں رہا ہے تو اس کے برکت والے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ اس کے اندر برکت ہے، لیکن دم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائے.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چار رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے، تو اس میں سنت میں ہر رکعت میں سورت کا پڑھنا لازمی ہے، فرض میں دو رکعتوں میں سورت پڑی جاتی ہے, دوسری دو رکعتوں میں درود شریف پڑی جاتی ہے, تو سورت ایک ہی چار رکعت میں پڑھ سکتا ہے؟
فرض کے علاوہ جو رکعتیں ہیں, جیسے چار رکعت سنت ہیں یا چار رکعت نفل کوئی پڑھ رہا ہے یا دو رکعت نفل ہی پڑھ رہا ہے, تو اس میں ایک ہی سورت کی وہ تکرار کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, کر سکتا ہے. البتہ فرض کے اندر یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے, ناپسندیدہ ہے کہ ایک ہی سورت کی تکرار کی جائے, سوائے اس سورت کے کہ پہلے اس نے پہلی رکعت کے اندر سورت الناس پڑھ لی تو اب دوسری رکعت کے اندر بھی سورت الناس ہی پڑھے گا. اسی طرح وہ پہلے اس نے ایک سورت پڑھ لی, مثال کے طور پر سورہ فلق پڑھ لی, تو اب دوسری رکعت میں اس کو سورت الناس پڑھنی چاہیے تھی لیکن اس کے منہ سے سورہ فلق نکل گئی, تو اب اسی کو کنٹینیو کرے گا وہ.
میں جوس کا کام کرتا ہوں, اس میں چار حصہ دودھ ڈالتا ہوں کیلے کے جوس میں اور ایک حصہ برف ڈال کے میں بیچتا ہوں, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟
اگر تو وہاں پر معروف ہے کہ اتنا اس کے اندر پانی, دودھ کے اندر پانی ہوتا ہے یا واضح کر دیا ہے لوگوں کے سامنے, تو اتنی ملاوٹ کے بعد بیچنا جائز ہو جاتا ہے. لیکن عرف سے ہٹ کے اس کے اندر ملایا یا جس کو بیچا اسے معلوم نہیں ہے تو پھر یہ ملانے کی اجازت نہیں ہے کہ اتنا پانی اس کے اندر ملایا جائے.
معروف یہ ہے نا کہ وہاں سب کو پتا ہے,
سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ اتنا تو پانی اس کے اندر ہوتا ہے, یا اس نے واضح کر دیا کہ بھئی اتنا پانی اس کے اندر ملایا گیا ہے, تو پھر اس صورت میں وہ بیچ سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی ایسا شخص آ گیا کہ جیسے دوسرے محلے سے آ جاتا ہے, دوسرے شہر سے آ گیا اور اسے اس بارے میں معلوم نہیں ہے, تو پھر اسے بتانا ہوگا. بالکل
خیر نے, اور کوئی اور بھی بچی تھی نام حفصہ, انہوں نے پہلا روزہ رکھا ہے جی, ماشاءاللہ. اور اس بچی نے کوئی سوال کیا جو سمجھ میں نہیں آیا,
وہ ایک تتلیاں بنی ہوئی ہیں, یہ ذرا دکھا دیجئے گا, یہ جو اس طرح کا ڈیکوریشن پیس ہے تتلی کا شیپ بنا ہوا اس میں,
اچھا
بٹر فلائی,
پتے کو پھاڑ کے نہیں بنایا, شاید یہ کوئی شاخ گاڑی بھی ہے.
نہیں نہیں, اصل میں نیچے جو ہے نا کوئی پتھر یا کوئی ایسی چیز ہوگی, اس کے اوپر ڈنڈی ہے, پھر یوں تتلی
ہے. اچھا, ہاں تو اگر اس میں شکل نہیں بنی ہوئی, صورت نہیں ہے, تب تو جائز ہے. اور اگر اتنی باریک صورت ہے, یہ تتلی کی باریک ہوتی ہے, تتلی کو جیسے صورت بھی بنی ہوئی ہو اور زمین پہ رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھیں گے تو اس کا چہرہ واضح نہیں آئے گا, تو یہ تتلی اگر گھر میں رکھی ہے تو اس میں رحمت کے فرشتوں کے لیے بھی رکاوٹ نہیں ہے اور نماز کے لیے بھی کوئی اس میں کراہت نہیں ہے. البتہ ایسی چھوٹی شکل بھی بنانا ناجائز ہے, بنانے والا گناہگار ہوگا.
بڑی بھی ایسی ہوتی ہیں باپا تتلیاں, تتلی
اگر بڑی ہے کہ صورت واضح ہو, نیچے رکھ کر بھی کھڑے کر دیکھے کوئی
جی,
تو صورت واضح نظر آتی تو پھر تو وہ اپنے گھر میں شو پیس کی طرح اس کو سجا کر رکھیں گے تو یہ تعظیم کہلائیے اور گناہگار ہوں گے اور رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوں گے.
میرا نام عبدالواسط داری ہے, میں واقعہ سے عرض کر رہا ہوں, میرا میرے لیے سنت سے یہ سوال عرض ہے, کیا اعتکاف میں خوشبو یا عطر شریف لگا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ.
اعتکاف میں عطر خوشبو یہ تو لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عندي سؤال سيدي, ما حكم احداء ثواب الاعمال الصالحه للميت
أرجو من حضرتكم أن تتفضلوا بالإجابة والتوجيه جزاكم الله خيرا.
ایصال ثواب کا سوال کر رہے ہیں کہ ایصال ثواب میت کو کر سکتے ہیں، شرعی حیثیت کیا اس کی؟ یہ حضرت ام سعد،
جی ام سعد رضی اللہ تعالی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کنواں کھودا تھا اور کہا تھا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی حضرت سعد کی والدہ کے لیے ہے. اس کے تحت امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی اچھا کام ہے کہ ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا. اور عقائد اہل سنت کی تقریباً کتب کے اندر اور جہاں حج بدل کا ذکر ہوتا ہے فقہ کی کتب کے اندر، تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ہر عمل کا ثواب زندہ اور مردہ ہر ایک کو ایصال کیا جا سکتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. امیر سنت کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی بندہ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ بندہ اعتکاف توڑ سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
مسئلہ اس کا یہ ہے، بہار شریعت کے حوالے سے فیضان نماز فیضان رمضان پیج نمبر 268 پر ہے. مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لے گیا اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا. نہ کسی بھی عزیز کا انتقال ہو گیا اور اگر نماز جنازہ کے لیے وہ گیا یا مریض کی عیادت کے لیے کہ ماں بیمار ہوئی باپ بیمار گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے ایسی حالت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھائے گا یا نہیں جائے گا تھا تب بھی، مطلب یہ باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ ایک دن اس کی قضا کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال بابا جان سے یہ ہے کہ یہ جو قضاء عمری موسٹلی لوگ جمعۃ الوداع والے دن ظہر کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت نماز نفل کی کچھ پڑھ کے اور کہتے ہیں کہ ہماری قضاء عمری ہو گئی ہے، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ کیا شرعی حیثیت سے ہماری جو قضاء نمازیں ہیں کیا ادا ہو جاتی ہیں؟ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ قضاء عمری اگر کسی نے قضاء نمازیں ادا کرنی ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی سفر میں جاتے ہیں تو اس کے میں کہا جاتا ہے کہ ایک فاصلے کے بعد آپ صرف فرائض کو آدھا پڑھتے ہیں یا نوافل اور سنتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی بھی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کو قضاء نماز کہتے ہیں، قضاء نماز کی شرعی حیثیت بھی بتا دیں کہ کتنے سفر کے بعد ہم پہ یہ لازم ہو جاتی ہے، کیا اس میں اتنے سفر طے کرنے کے بعد کیا ہم پوری نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جمعۃ الوداع کی یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دو رکعت چار رکعت پڑھ کر وہ ساری زندگی کی قضاء ادا نہیں ہوتی اس سے، اور جو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ سب ان کا حساب لگا کر وہ فرض قضا کرنے اور وتر بھی قضا کرنے. اس کا تفصیلی طریقہ نماز کے احکام میں دیا ہوا ہے. اور دوسرا، شرعی مسافر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے لیے سفر ہے تو اور گھر سے جب یہ اپنی بستی سے نکلا اور چلا اس لیے تھا کہ وہاں 15 دن کی قید نہیں ہے، وہ 92 اپنی بستی سے 92 دن کے نیت سے نکلا، 92 کلومیٹر
کے لیے یا اس سے زیادہ کے لیے نکلا، لیکن جیسے ہی بستی سے باہر نکلے گا تو اب اس پر مسافر کے احکام تو ہو جائیں گے. البتہ جس جگہ پر جا رہا ہے وہاں پہنچ گیا تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے وہاں ٹھہرے گا تو اس صورت میں مسافر نہیں ہوگا.
راستے میں جبکہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے لیے نکلا تو اب جیسے اپنی آبادی سے باہر ہوا نا تو یہ مسافر ہو گیا. یہ جو سینٹر سٹی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں سیوک سینٹر ہے, جیسے سیوک سینٹر کو سینٹر سٹی, پہلے تو وہ
صدر جی پی او
جی پی او تھا, بہت پرانی بات ہو گئی. اب سیوک سینٹر, اب اور کوئی تبدیل ہوا تو پتا نہیں ہے, تو یہ سینٹرل سٹی. سینٹرل سٹی سے مائلج کا حساب تو لگاتے ہیں, وہ لکھا ہوتا ہے کہ اب اتنا کراچی اتنا تو یہ ہوتا ہے. یہ درست سفر کی شرح جو مسائل ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے. اس میں لیے شرط یہ کہ یہ آبادی سے باہر نکلے. اب کراچی کی آبادی تو نوری آباد تک پہنچ گئی ہے, ہو سکتا ہے اس سے بھی متجاوز, نوری آباد تک نہیں پہنچی,
صحرا مدینہ جی آس پاس ہے کراچی کی آبادی.
صحرا مدینہ تو کوئی ایڈریس نہیں ہے نا, یہ
ٹول پلازا ٹول پلازا سے پہلے بھی, ٹول پلازا سے آگے بھی ایک کالونی بنی, مگر ایک بنی
کراچی,
مگر کراچی سے الگ ہے چونکہ بیچ میں خلا آتا ہے.
ہاں تو کراچی کی آبادی جو ہے, جیسے یہ مختلف سمتیں اس کی, تو یہ ایک سمت اس کی یہ ایک ڈائریکشن کہ یہ بتا رہے ٹول پلازا تک آبادی رہتی ہے, اس کے بعد آبادی ختم ہو جاتی ہے. ٹول پلازا سے پہلے بھی کئی میل آباد ہیں.
ہاں غیر آباد ہے,
جہاں تک آبادی ہو, جہاں آبادی سے باہر ہوا تو وہ نماز قصر پڑھنا واجب ہے. اب قصر پڑھنے کے چار رکعتی فرض, ظہر عصر اور عشاء, ان چار کی جگہ دو پڑھیں گے, باقی سنتیں وتر یہ سب پوری پڑھیں گے, مغرب کے تین پورے پڑھیں گے, فجر کے بھی دو فرض اور سنت سب یہ پوری پڑھیں گے. سنت اور نفلوں میں قصر نہیں ہے, پوری پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم. اچھا ہاں, اور وہاں پہنچ کر جانا ہے 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کے لیے سفر اس نے اختیار کیا, تو اب اس آبادی میں داخل ہوا اور اس آبادی میں اس نیت سے داخل ہوا کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا, یہ آبادی سے پہلے نیت کرنی ہے. وہاں پہنچ کر نیت نہیں کرنی, پہلے سے یہ پتا ہے کہ یہاں میں 15 دن یا 20 دن یا 25 دن رہوں گا, تو 15 دن رات کی کم سے کم وقفہ ہے. اس نیت سے اس آبادی کے اندر داخل ہوا, تو اب یہ کہ وہاں اگر 15 دن رات سے کم کی نیت ہے تو مسافر ہے, پورے 15 دن رات کی نیت ہے یا اس سے زیادہ کی نیت ہے تو مقیم پوری پڑے گا. وہ مسافر ہے تو پھر قصر پڑے گا جو میں نے بھی عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا نام ہے امینہ تاریہ, میں لکھنے کے سے ہوں, اور جو بچے کمزور ہو رہے ہیں رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں, میں ان کے لیے ایک اسپیشل ملک شیک بنا رہی ہوں. یہ ملک شیک کے لیے میں یوز کروں گی بنانا اور ایپل, ڈرائی فروٹس ہیں ادھر, بادام, کوکونٹ, کھجورے اور دودھ. جو ذائقی چیز ہے اس کے اندر شوگر نہیں ہے تو وہ پی سکتے ہیں.
اس میں کیا شوگر بھی ہے یہ کہہ رہا
جی, تو چینی نہیں ڈالی انہوں نے نا.
اچھا چینی نہیں ڈالی, مگر کھجور تو میٹھی ہے, کھجور ڈالی ہے
جی
یہ میٹھی ہے. اور یہ جو چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں تو ہیں تو ماشاءاللہ سب طاقت کی چیزیں. یہ جیسے نٹ ملک
جی
بنتا ہے, نٹ ملک بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے, جس میں کوئی تھوڑے سے بادام ڈال دیں, 7, 11, 12, 15 بادام, اور اس میں اپنے ایپل ڈال دیا یا اپنے کیلا یا موسمبی جو پھل اس کو چلتا ہے اس طرح کا پھل ڈال دیا, اور دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں, مزید دودھ ڈال دیا تو اس طرح وہ بنا لیں گے تو یہ نٹ ملک بن جائے گا.
کچھ اور بھی ڈالتے ہیں نا اس میں چھوٹے چھوٹے,
اب دوسری بھی چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں اس میں. جیسے خشخاش ڈالی جا سکتی ہے. اب خشخاش پاکستان میں تو الاؤڈ ہے, بعض ملکوں میں الاؤڈ نہیں ہے خشخاش. وہ اس سے شاید کوئی نشے کی چیزیں بنتی ہوں گی تو اس لیے غالباً الاؤڈ نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ خشخاش خود نشہ ہے, خشخاش حلال چیز ہے. تو یہ کہ ان ملکوں میں تو سخت اس کے پر پابندی ہے, شاید ملتی بھی نہیں ہوگی جن میں جہاں پابندی ہے. تو یہ بھی اچھی چیز ہے. وائٹ سفید تل, اب سفید تل کو پتا نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں تل, تو یہ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے. یہ مکس کر کے اگر بنائے تو یہ طاقت کے لیے مفید ہوتا ہے. میرے ایسے کمزوروں کے لیے اچھا ہے. میں الحمدللہ نٹ ملک استعمال کرتا ہوں افطار میں, لیکن میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اس میں, وہ مطلب دودھ بھی میں نہیں پی پاتا, مجھے موافق نہیں ہے. ایک تو پانی, اور پھر یہ کہ کیلا ہے یا سیب ہے یا خربوزہ, اس طرح کی کوئی پھل جو مجھے موافق ہو وہ, اور کوئی سات بادام یا گیارہ کچھ پتہ نہیں کتنی تعداد میں ڈال کے دیتے ہیں. تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے نٹ ملک میں جو مجھے یاد ہے. فی الحال تو یہ نسخہ چل رہا ہے میرا, الحمدللہ اچھی چیز ہے. یہ جو میں نے دیا وہ بھی آپ کو بتایا, جو جو چیزیں بتائی وہ بنا کر پیے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں یہ چبا کر کھا سکتے ہیں نا پھل, اتنی دیر میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے. اب مشکل ہے کہ افطار کے وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا, جلدی پینا پڑتا ہے. تو میں اذان پر تو پانی پیتا ہوں, اذان جیسے اعلان ہوتا ہے پھر وہ نٹ ملک پی کر پھر مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں. تو الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے, طاقت والی چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. یہ مسافر اگر کسی مقام پہ پہنچ گیا,
جی
مسافر اگر پہنچ گیا کسی مقام پہ, پہلے اس کی نیت نہیں تھی 15 دن ٹھہرنے کی, اب وہاں پہنچ گیا اور اس کی نیت ہو گئی کہ اب میں نے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے,
اب مقیم ہو گیا,
مقیم ہو جائے گا.
اس سے پہلے بھی نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہاں کم رکوں گا,
یعنی مسافر ہونے کے لیے نا,
مسافر ہونے کے لیے.
لیکن وہاں مقیم ہونے کے لیے تو اس کو پہلے سے نیت کرے یا وہاں پہنچ کے نیت کرے, دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوگا. یعنی پہلے سے اس کی نیت اگر,
یعنی اس کا انڈرسٹوڈ کیا ہے اس وقت, کیا اس کا ذہن کیا ہے,
جیسے
میں تو ایک مہینے رہوں گا جس میں, پھر بعد میں وہاں جا کر یہ ذہن بنا ہے کہ میں تھوڑا فلاں بستی میں 8 دن کے بعد جاؤں گا جو 92 سے کم ہے, تو یہ وہاں مقیم ہی رہے گا. پہلے سے نیت کر لیتا تھا کہ میں اپنی جس بستی میں اس وقت میں جاؤں گا نا تو وہاں میں مطلب 15 دن سے کم رہوں گا, اور اس کو پتا ہے جیسے کہ 8 دن کے بعد مجھے نکلنا ہے یا 14 دن میں نکلنا ہے. تو یہ اگر یہ نیت ذہن میں رکھ کر یہ داخل ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ وہاں پہنچ کر کہ مجھے تو 1 مہینہ رہنا ہے 2 مہینے کے ویزے وہاں رہنا ہے, اگرچہ اس کو بعد میں مطلب یہ ارے مجھے تو فلاں فلاں جگہ تو جانا تھا یعنی ان دنوں میں, لیکن وہ سب کے سب 92 کے اندر ہو, تو یہ وہاں جا کر نیت نہیں ہوگی. یعنی یہ نماز کی طرح انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ نماز کی نیت میں یہ ہے کہ اگر عین وقت پر انہیں چلا تھا اسی نماز کے لیے, اور نیت تبدیل بھی نہیں ہوئی تھی. مثلاً عشاء کے فرض پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے لیے یہ چلا میں عشاء جا کے پڑھوں گا, اب وہ کہ اس دوران سے نیت تبدیل نہیں کی, اب تکبیر 13 ماہ کرتے وقت اس کو یاد نہیں رہا, اور اتنا اس کو کہ کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو یہ بتا سکے کہ میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوں, بلا تکل بلا توقف ٹھہرے بغیر بتا سکے. یہ ہے نا نیت
جی
کے اندر. لیکن یہ وہاں مسافر میں اس پر قیاس نہیں کیا جائے.
نہیں نہیں, وہاں مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ 14 دن کی نیت سے کسی جگہ رک گیا, وہاں پہنچ گیا اور پھر اس کے بعد اس کی نیت ہو گئی کہ میں نے یہاں پر 20 دن مثال کے طور پہ رہنا ہے, تو وہ مقیم ہو جائے گا.
اب مقیم ہو گیا
جی,
اب وہاں جا کر اقامت کی نیت کر سکتے ہیں. اگر مسافر کی نیت کریں گے مقیم ہونے کے بعد تو خالی اس بستی میں پڑے پڑے مسافر نہیں بنیں گے, اس کے لیے پھر 92 کلو یا اس سے زیادہ کے لیے باہر جانا پڑے گا. پھر اپنی جس بستی میں یہ زیادہ دن رہنا چاہتا ہے وہ مزید, تو اس میں پھر یہ بھلے مسافر کی نیت سے آئے کہ میں 15 دن کے اندر اندر 15 دن رات کے یعنی یہاں 15 راتیں مکمل نہیں رکوں گا, 13 راتیں 14 راتیں رکوں گا یا 15ویں رات کو ہی میں نکل جاؤں گا رات آنے سے پہلے پہلے, اس طرح کا 15 دن رات وہاں تو یہ پھر مسافر رہے گا جب تک رہے گا, پھر بھلے وہ قریب کی اپنے بستی سے باہر ہو گیا تو مقیم رہے گا, یہ مسافر رہے گا مقیم نہیں ہو جائے گا, پھر اس بستی سے جو قریبی بستی تھی 92 کے اندر اندر اس میں بھلے 1-2 دن اگر رہ کر وہ آ جاتا ہے واپس, اب دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں کہ وہ ہے مسافر. اصل میرا اس میں تجربہ ہے تھوڑا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. یعنی مطلب کسی بستی میں گیا اور ویسے وہاں اس کو 2 مہینے رکنا ہے, اس ملک میں 2 مہینے رکنا ہے یوں سمجھ لو, مگر یہ کہ اب وطن اصلی کی یہ تعریف تھوڑی, وہ پورا ملک وطن اصلی ہے, وہ تو ایک جہاں اس جس آبادی میں ہوا ہے اس کا اعتبار ہے, تو ایک آبادی میں میرا اپنا مکان ہے کرائے کا جیسے میں وہاں رہتا ہوں, اب مجھے پتا ہے کہ مجھے 2 مہینے کے بعد پھر پاکستان آنا ہے یا 3 مہینے کے بعد آنا ہے یا 1 مہینے کے بعد آنا ہے, اب مجھے رہنا بھی مسافر ہے تو اس کی صورت پھر یہ ہے کہ میں یہ پہلے سے نیت کر لوں کہ میں اپنے اس جہاں جا رہا ہوں یا 15 دن رات نہیں رہوں گا, اس سے پہلے میں اس آبادی سے باہر نکلوں گا, ایک آدھ رات باہر رہ آؤں گا, تو یوں مطلب یہ کہ باہر چلا جائے اور بھلے وہ قریب کی کوئی آبادی ہو, اپنی آبادی سے باہر نکل گیا مگر قریبی آبادی میں گیا نا تو یہ ابھی ہے مسافر, اگر یہ دور کی آبادی میں بھی گیا تب بھی مسافر تو ہی ہے, تو اب دور کی آبادی کے باہر گیا وہ, اور اب چونکہ اس نے 15 دن سے زیادہ رہنا نہیں ہے نا, واپس بھی آیا تو باہر نکل گیا اپنی اس رینج سے 92 سے اوپر چلا گیا, تب بھی اگر یہ اسی نیت سے آتا ہے کہ میں 15 دن سے زیادہ اپنے 15 دن رات سے زیادہ نہیں رہوں گا یہ مسافر, اور اگر قریب گیا ہے نا تو اب نیت کی ضرورت نہیں ہے, اور باہر گیا تب بھی نیت کی حاجت کا کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا.
سر ہم سفر مدینہ میں یہ کرتے تھے,
وہ تو ہم جدہ شریف وغیرہ جاتے تھے,
وہی کہ سب کو نیت کرواتے, چونکہ مکہ شریف میں جو ہے وہ مینا زہر کا الگ ہے, تو اب 15-16 دن میں اگر رکنا ہے یا 15 دن یا 16 دن جو مکہ شریف کا ہوتا تھا بیچ میں مینا وغیرہ آتا تھا عرفات وقوف عرفات, اور یہ بھی ایک طرح سے بستی الگ ہو گئی, تو یوں پھر مسافر ہی رہتے تھے, اور بعض اوقات یہ کہ اقامت باطل کرنے کے لیے جو ہے وہی 92 کلومیٹر سفر کرنا ہوتا تھا.
میدان عرفات بھی گئے ہیں رات گزارنے کے لیے مسافر رہنے کے لیے, مگر یہ کہ نمازیں قصر ہو جائے پوری نہ پڑھنی پڑے اس لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور کوئی مسئلہ ہونی چاہیے.
جی
صحیح مسئلہ.
ایک سوال کل ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام صاحب نے تلاوت کی سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھی اس انہوں نے, اور کوئی شخص وضو خانے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے امام صاحب کی جو آیت سجدہ تھی وہ سنی, تو کیا اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟
اس میں جیسے کل تو بہار شریعت کا جزئیہ بیان کیا تھا بہار شریعت سے دیکھ کر, اس کے حساب سے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا, جو وضو خانے پر بیٹھا تھا آیت سجدہ اس نے سنی نماز پڑھنے والے امام صاحب کی تو نماز میں ہے. اب علماء کا اختلاف تو ہوتا ہے, مختلف اقوال ہوتے ہیں علماء کے, اس میں فتح رضویہ شریف کا جزئیہ کچھ اس میں فرق ہے, فتح رضویہ جلد 22 پیج نمبر 409, نمازی نماز میں دوسرے عالم میں ہوتا ہے وہ, لہذا جو خارج نماز آیت سجدہ کی تلاوت کرے اس کے سننے سے نمازی پر سجدہ واجب نہیں، اور نمازی تلاوت کرے تو جو نماز سے باہر ہے اس پر واجب نہیں. یہ فتح رضویہ کا یہ کہ اگر کوئی نماز میں ہے اور وہ سجدے آیت سجدہ پڑھ لیتا ہے زور سے، یہ امام زور سے پڑھ رہا ہے، اور جو مطلب وضو کر رہا ہے کوئی یا گزر رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ آیت سجدہ سنی کہ یہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، تو اب یہ سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہے، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. تو فتح رضویہ شریف والا باقی رکھتے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ جو کل کی بات کل کا ہی ہے تو اس کو مطلب یاد ہے کہ ایڈٹ کر کے اس کو ایڈجسٹ کر لیں جو آج جواب ملا
انشاءاللہ. تو بھائی اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک شخص جسے پہلے سوال ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس نے وتر شروع کر دی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ دی، لیکن وتر کا اختتام یہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوا، تو آیا اس کے وتر ہو جائیں گے یا نہیں؟
کل یہ بھی سوالات یہ سوال بھی ہوئے تھے، اچھا اس کا جواب بھی ہم نہیں دے پائے تھے. ہاں تو اس کی تحقیق کی ہم نے، تو مسئلہ یہ سامنے آیا کہ جیسے کہ رات کے آخری حصے میں وتر شروع کیے اللہ اکبر کہنے کے بعد، اب فجر کا وقت داخل ہو گیا، تو یہ وتر مطلب درست ہیں، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، پورا کر لیں. اسی طرح ظہر کی سنتوں کا بھی سوال ہوا تھا کہ ظہر کی سنتیں ایسے وقت میں شروع کی کہ شروع کرنے کے بعد، ظہر فرض کے بعد کی سنتیں کہ شروع کرنے کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو یہ پوری کر لیں، یہ ظہر ہی کی سنتیں شمار ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اسی طرح ایک مسئلہ آپ نے مسئلہ جو بیان کیا تھا وہ تو اپنی جگہ پر بالکل درست تھا کہ مردانہ چپل عورت نہیں پہن سکتی، اس پر ایک روایت آپ نے بیان کی تھی، اگر وہ بھی آئینی ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ بیان فرما دیں.
فتح رضویہ جلد 6 پیج نمبر 610 پر ہے. ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو مردانہ جوتا پہنے دیکھا، اسے لعنت کی خبر دی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو کمان لٹکائے ملاحظہ فرمایا، یعنی دیکھا، ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر کہ مردوں سے تشبہ کریں، اور ان مردوں پر کہ عورتوں سے مشابہت کریں. تو وہ کچھ کل غلطیاں ہوئی تھی میرے اس بیان میں، تو یہ فتح رضویہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کسی نے مجھے بھیجا تھا، تو اس کو بھی مطلب اس جگہ ایڈجسٹ کر لیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں. میں نے پیغام تو دے دیا تھا ان کے لیے، تو یہ آج ہم نے یہ سوالن جواباً شامل کر لیا مدنی مذاکرے میں. مشابہت، تشبہ، یعنی کس، یعنی عورت مرد کی طرح کا کام کرے، نقالی، نقل، سیمی ریئلٹی، سیمیلر، مشابہت نے سیمیلیرٹی یہ بھی شامل کر لیں، سیمیلیرٹی جہاں جہاں میں نے مشابہت اور تشبہ کا ہے وہاں ساتھ میں یہ ایڈٹ کر لیں، معاف کیجیے ایڈجسٹ کر لیں، سیمیلیرٹی
انشاءاللہ،
یعنی سیمیلیرٹی. اور اردو میں بھی اس کی آسانی کر دی ہے نا، مشابہت معنی نقل جیسا. اب عورت اور مرد کا وہ مخصوص کام کہ جو مرد کے لیے وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس جیسا کہ جیسے عورت کا کوئی فراک پہن لے، عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لے مرد، تو یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، وہ مرد عورت کے مشابہت کرنے والا کہلائے گا. تو اسی طرح جوتے مردوں کے جیسے بوٹ ہوتے ہیں یا مردوں کے چپل ہوتے ہیں وہ عورت پہن لے تو وہ مرد کی مشابہت کرنے والی قرار پائے گی. اور وہ لعنت کی ان لوگوں پر. ایسے اور وہی جیسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں مشابہت بعض اوقات لوگ کرتے ہیں. بچوں کو بھی مردانہ لباس نہیں پہنا سکتے, بھلے وہ چھوٹی بچی ہے, جسے اس کو پہنائیں گے تو بڑے پر وبال آئے گا جس نے پہنائی. اس طرح لڑکے کو لڑکی کا لباس نہیں پہنا سکتے. اچھا لڑکے کو ہمارے مہندی لگاتے ہیں, چھوٹا لڑکا ہے بھلے دو چار سال پانچ سال کا یا ایک سال کا, اس کو ہاتھ رنگتے مہندی سے عید کے دنوں میں خاص کر کے شاید. تو یہ گناہگار ہوتے ہیں رنگنے والے. یہ تو عورتوں کے لیے خاص ہے ہاتھ رنگنا پاؤں رنگنا مہندی سے. ہاں بالوں میں لگانا یہ مرد لگا سکتے ہیں, عورتیں بھی اپنے سر کے بالوں میں مہندی لگا سکتی ہے. سفید بال ہو گئے تو لال مہندیاں یہ لگا سکتے ہیں, لال ہو یا پیلی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. صلی اللہ تعالی.
میرا ایک سوال یہ ہے کہ معدے کی خرابی سے اندر سے خون آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
معدے اندر سے خون آئے یعنی کہ پیٹ کے جو واش روم میں منہ سے خون نکلے, نکلنا تو روزہ نہیں توڑتا, لیکن اس کا واپس حلق میں جانا اتنا خون ہے کہ جو تھوک پر غالب آ جائے یا تھوڑا لیکن خون کا ٹیسٹ محسوس ہو حلق میں, یہ اترا تو اب حلق میں تھوڑا ہے تو ٹیسٹ محسوس ہوا تو روزہ گیا, اور اگر تھوک سرخ کر دیا اس نے غالب آ گیا تھوک پر اور یہ اترا اب ٹیسٹ محسوس ہوا یا نہ ہوا روزہ ٹوٹے گا. برابر یا زیادہ تھوک کے تو یہ جو خون آتا ہے میدے سے اس میں سے تھوک ایڈ نہیں ملتا بھی نہیں ہوگا, وہ خالص خون کی الٹیاں کرتے ہیں. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے بیچارے جو بعض بیمار ہوتے ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. کیا خوشی کے وقت سجدہ شکر کرنا مستحب ہے؟ جی ہاں. سوال نمبر دو, قرآن کریم میں بھلائی سے بہت روکنے والا کسے کہا گیا ہے؟ ولید بن مغیرہ کو. ولید بن مغیرہ. سوال نمبر تین, پیدائش کے فوراً بعد کان میں اذان دینے کی برکت سے بچہ کس بیماری سے بچ جاتا ہے؟ ام السبیان یعنی مرگی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت عرفان اتاریہ حیدرآباد, اسماعیل رضا کراچی, بنت اعجاز گجراںوالا, شیخ خان محمد اتاری, حاجی مرید گوٹ, بنت عطا محمد ٹنڈو جام, ام عمر رضا سیالکوٹ, بنت سید ذوالفقار خزروال. تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام فرقان اتاری حاصل پور. انہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات, اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف اور ممبر شریف کے درمیان والی جگہ کا نام بتائیے. سوال نمبر دو, حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ سوال نمبر تین, مسجدیں قیامت کے دن کہاں جائیں گی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان, جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے, اللہم وسلمني
اللهم صل
من رمضان
من رمضان
وسلم
وسلم
رمضان لي
رمضان لي
وسلمه
وسلمه
مني
من
اے الله
اے الله
مجھے رمضان المبارک میں
رمضان المبارک
سلامت رکھ
سلامت رکھ
اور رمضان المبارک کو
رمضان المبارک
میرے لیے
میرے لیے
سلامتی والا بنا
سلامتی والا بنا
اور اس سے
مجھ پر
سلامتی کے ساتھ
سلامتی کے ساتھ
گزار
آمین
بجاہ خاتم النبیین
جاہ خاتم النبیین
اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
پچھو دوبارہ
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات
السبعی
ورب العرش العظیم صلی اللہ علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
دوبارہ سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
دوبارہ یہی دعا تین مرتبہ
سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ